काफ़ी मेरा ख्याल है कि अरसा गैप काफ़ी आया हुआ है, यहाँ पर आप मोमिनीन से मुखातिब हुए। बहुत सारे मौजूद इन अयाम में गुज़श्ता चंद महीनों में, और बहुत से ऐसे मौजूद के जिनको चाहिए था कि हम बहरहाल वक्फा इतना ज़्यादा ना आने दें और मौजूद पर ज़रूर आप दोस्तों से मुखातिब हों, लेकिन बहरहाल कुछ हालात ही ऐसे रहे, मौका नहीं मिल पाए। खुदा ने तौफीक दी एक बार फिर आपकी महफिल में। पहले मैं दो मुकदमाती बातें कर लेता हूँ, उसके बाद आज की महफिल को ज़्यादातर सवाल और जवाब भी रखेंगे, ताकि जो भी मुबहम मौजूद या ऐसे मौजूद के जिन पर हम, हो सकता है मेरी निगाह में कुछ अहम हो, सकता है आपकी निगाह में कुछ ऐसे मुबहम मौजूद हों जिनको आप समझते हैं कि हल होना चाहिए या इसका जवाब मिलना चाहिए, तो सवाल दिमाग में तैयार करें। मैं इंशाल्लाह दो मुकदमाती बातें करके और फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा। दूर पड़े मोहम्मद वाले अमूमन आपको मालूम है कि जब आपकी महफिल में होते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान में जब किसी भी महफिल में होते हैं, तो मौजू हमारा अमूमन सियासी रहता है। किसी ज़माने में हमारी समझ में बात आई कि ज़माने का तकाज़ा ये है, बल्कि हम ये कहें कि हौज़े अलमिया में हम जब कुंभ में थे, जब भी हमारी समझ में बात आई थी, तशरीफ़ पाकिस्तान के गुज़श्ता हालात मौजूदा हालात का तकाज़ा ही बनता है, और इसको हम रख दिया करते थे तशरीहों की वो साबिका हालत की जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में रही थी। कि बात यह है कि दीनदार लोगों की कमी नहीं होती, बात यह है कि मजहबी लोगों की कमी नहीं होती, बात यह है कि तौहीद की परस्तिश करने वालों की कमी नहीं होती, या अपने ज़माने के इमाम को जानने वालों की, पहचानने वाले तो शायद कम, लेकिन जानते कमोबेश बहुत सारे लोग थे हैं, लेकिन जहाँ मसला अटकता है, जहाँ फंस जाता है, जिसकी वजह से गुमराही फैलती है, जिसकी वजह से लोग अपने वक्त के इमाम का साथ नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से मैदान खाली हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आइमा तनख रह जाते हैं, बहुत सारी और भी बातें मैं कर सकता हूँ मौजू पर, लेकिन मेरा ख्याल है शीयत बहुत इशारा भी ले जाए तो मौजू तक पहुँच जाते हैं कि जो लोग मैदान से भाग जाए करते थे, असल वजह अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारफत का नहीं था, शनाख्त का नहीं था, जान पहचान का नहीं था। असल मसला ये था कि उस जमाने का दुश्मन इतना जीरक था, इतना तेज था,
और उसने वो हथकंडे इस्तेमाल किए थे कि जिसकी बुनियाद पर अहले बैत बहुत जल्दी अपने मानने वालों के दरमियान भी तन्हा हो जाया करते थे, और वो बड़ी वजह जो अहले बैत की तन्हाई की थी, बाद में रहबर मौज़म ने बड़ी तफसीर से रोशनी डाली है, बहुत बातें की इस मौजू पर, और रहबर ने बताया कि सियासी बसीरत का ना होना है बड़ी वजह, लोगों का अपने ज़माने के हालात को ना समझना है, लोगों का तशखीस न देना है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, औलवियत का इंतखाब नहीं कर पाते, मुश्किलात को सही तरह समझ नहीं पाते, अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटीज़ उनके जहन में नहीं आ पाती कि कौन सी ड्यूटी बनती है, कौन सा वजीफ़ा बनता है, जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से हमने सियासी मौजूद का इंतखाब किया, और अभी भी ज़्यादातर मुतारफ़ हम इसी उनवान से हैं कि हालात हाजरा और सियासी हालात पर बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जब इस सफ़र में पीछे पलट के देखा, जो 30 साल सफ़र हम तय कर चुके हैं इस पाकिस्तान में इज्तमाही ज़िंदगी का, वापस पलट के देखा तो बहुत सारे ऐसे मसाइल इस वक्त जन्म ले चुके हैं इस पाकिस्तानी माशरे में, कि अब दिल ये चाहता है कि सियासी मौजूद को सवालात की हद तक रखा जाए, लेकिन कुछ बुनियादी बहसें जो इस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी और खुसूसन जवान के लिए ज़रूरी हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी इंशाल्लाह इन महफिलों में आप दोस्तों के जहन तक, आप दोस्तों की समातों तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाए, تو میں وہ دو مقدماتی باتیں کر لیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ کے سوال آتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. جوانوں کو بالعموم کراچی کے بہت سارے جوانوں کو بالخصوص جو 40 سال کا دور، 40 سال کا زمانہ گزرا ہے 1979 سے لے کر اور یہ 2019 میں آپ نے قدم رکھا ہے، اندازہ نہیں ہے، دور کا اندازہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہیں، توجہات نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ماضی کی باتوں یا ماضی کی طرف پلٹنے کی یا دیکھنے کی یا سوچنے کی، ہم کوشش بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے آپ کے حال اور استقبال پہ بڑے مسائل، ایشوز بڑے مرتب ہو رہے ہیں، بڑے مسائل مرتب ہو رہے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں انشاءاللہ ہر دفعہ جب بھی موقع ملے گا کوشش کریں گے کہ 40 سال کی باتیں آپ سے، 40 سال کی باتیں خلاصتاً آپ سے کی جائیں. بہت ضروری ہے جاننا. کیوں جاننا ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ حال پر اور مستقبل پر بڑے اثرات ہو رہے ہیں منفی قسم کے نہ جاننے کی وجہ سے. میں صرف حالات ہی بیان کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. پہلا موضوع کیا ہے؟ اس 40 سال میں 1970 کے بعد، 1979 کے بعد جن لوگوں کو شعور تھا، میری اپنی عمر انقلاب کے وقت 9 سال کی تھی جب انقلاب آیا، 70 کی پیدائش، مجھے 12 سال کی عمر میں تھوڑا بہت کسی نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ ایران ہے، شیعہ ملک ہے، انقلاب آیا ہوا ہے. 13-14 سال کی عمر میں ISO کے محبین کی حیثیت سے ہم نے ISO میں قدم رکھا، اور 15 سال کی عمر میں ہمیں رضویہ یونٹ میں باقاعدہ ISO میں شامل. وہ 15 سال ہماری عمر ہے، تھوڑا بہت شعور کے زمانہ ہے، کچھ حالات سمجھ میں آنا شروع ہوئے ہیں. کیسا تھا کراچی؟ کراچی کیسا تھا اس زمانے میں؟ یہاں 2-3 شخصیات کی طرف نوجوانوں کا بہت رجوع ہوا کرتا تھا. 2-3 شخصیات کی طرف نوجوانوں کا بہت رجوع ہوا کرتا تھا. ناپید ہے اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں یہ موضوع منتفی ہے، اٹھ چکا ہے. مثلاً ایک شخصیت سید آغا جعفر نقوی صاحب کے نام سے معروف تھی، سید آغا جعفر نقوی، پارسی کالونی 116، ابھی بھی میرے دماغ میں وہ بیٹھا ہوا ان کا ایڈریس، 116 پارسی کالونی، گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے سید آغا جعفر نقوی گھر کا نام. یہ سلجھا بازار کے پیچھے والا علاقہ پارسی کالونی. وہ شخصیت وہاں پر امید ہے 79 سے گفتگو کر رہی ہوگی یا شاید اس سے پہلے سے. آغا شریعت کے شاگرد معروف رہے آغا شریعت، وہ بھی ایک شخصیت تھی کراچی میں، ایران سے، جس زمانے میں ایران کے انقلابی علماء کو، ایران کے انقلابی علماء کو ملک سے نکالا جاتا تھا. شاہ نے کوشش کی کہ شخصیات کو ملک سے نکالے، تو بہت سارے لوگ بہت سارے دنیا میں بکھر گئے جو ایران سے نکالے گئے، علماء اور مجتہدین کی سطح کی شخصیات تھیں. ان میں سے ایک شخصیت آقا شریعت کی بھی تھی. آقا شریعت یہیں آپ کے کراچی میں، اسی آپ کے کراچی میں آئے اور چند شاگرد پرورش کیے. ویسے تو بہت سارے کام کیے، میں ابھی ان کے کاموں کو نہیں گنوانا چاہتا، لیکن جو اچھے کام، معروف کام اور بعد میں نظر آئے، بہت حد تک لوگوں نے محسوس کر لیا، ان میں کچھ شاگردوں کی پرورش تھی. ان میں سے ایک شخصیت سید آغا جعفر نقوی صاحب تھے. سید آغا جعفر نقوی صاحب جہاں اعلیٰ سطح کے سیاسی شخصیت اور برین کے مالک تھے، اعلیٰ قسم کی سیاسی شخصیت تھے، وہیں وہ عرفان میں بہت ہی بلند مقام رکھا کرتے تھے. بلکہ یوں کہیے کہ کراچی کے لوگوں کو اگر عرفان کا پتہ بھی چلا ہے کہ عرفان ہوتا کیا ہے، معرفت ہوتی کیا ہے، یہ لقاء اللہ کہتے کس ہیں، یہ تحت الارض کیا ہوتا ہے، اس طرح کی چند اصطلاحات ہیں، عرفہ کی اصطلاحات ہیں، یا سیر و سلوک کا لفظ آیا، یا نماز میں بھی گہرائی ہونی چاہیے، نماز میں دلچسپی بھی ہونی چاہیے، نماز کو جو ہے وہ غور سے پڑھنا چاہیے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، یعنی یہ ساری باتیں کراچی والوں کے جوانوں میں کم سے کم اذہان تک اس شخصیت نے پہنچائی ہیں جس کو آپ سید آغا جعفر نقوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں. اور یہاں کے جوانوں میں انقلاب کی محبت، خمینی بت شکن کی محبت، ولایت فقیہ سے ان کا تمسک، ولایت فقیہ سے ان کا تمسک، یہ سب بھی اسلام کے اس شخصیت کی دین ہے، اسی شخصیت کا کارنامہ ہے جیسے آپ سید آغا جعفر نقوی نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہے سید آغا جعفر نقوی سے. دوسری شخصیت ان کے قریب لوگ ہوئے وہ آغا شرف الدین موسوی صاحب کی تھی، ابھی بھی حیات ہیں آغا شرف الدین موسوی صاحب، حیات ہیں لیکن ابھی کیونکہ کچھ اختلافی موضوعات پر باتیں لکھتی ہیں اس لیے منظر عام پہ نہیں ہیں، بھائی کے کراچی میں ہی ہیں لیکن اب لوگوں کی دسترس میں نہیں ہیں. وہ ایک شخصیت ہوا کرتی تھی جن کے گرد نوجوانوں کا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا. پہلا ہم نے کہا کہ ذرا بڑا حلقہ آغا جعفر نقوی صاحب کا تھا، دوسرے نمبر پر ایک حلقہ شخصیت جن کو آپ سید شرف الدین موسوی صاحب کے نام سے ابھی بھی حیات، وہ بھی ناظم آباد میں اتفاق سے جامع مامیہ کے پاس ان کا اس زمانے میں گھر اور وہیں پر ایک مکتب جہاں سے کتابیں اور بہت زیادہ دار الثقافہ کے نام کی کتابیں آپ کے پاس ہیں. تیسرے نمبر پہ ایک شخصیت تھی، ایک انقلابی اور گروہ ان کے گرد بھی جمع تھا، وہ علامہ فاضل موسوی صاحب تھے، نام اس وقت بڑا معروف تھا علامہ فاضل موسوی. رضویہ یا گولی مار کی ایک گلی سے جعفریہ، بلکہ جعفریہ بھی نہیں، علی بستی، علی بستی کے گلی سے شخصیت متعارف ہوئی ہے، بالکل اوائل تھے انقلاب کے، وہاں سے متعارف ہوتے ہوتے اور پھر یہ باب العلم تک پہنچے تھے. اور یہ بھی کیونکہ نہج البلاغہ میں بہت کام تھا، شخصیت میں اور بھی کشش تھی، شجاعت تھی، بڑے مسائل لوگوں نے بہت زیادہ، جوانوں نے بہت پسند کیا. ایک اور شخصیت تھی، وہ آپ کے علاقے میں تھی، آپ ہی کی مسجد میں تھی، وہ بھی بڑی انقلابی شخصیت متعارف تھی، نوجوان ان کے گرد بھی جمع تھے، عباس بلال سمیری صاحب، میرے خیال ہے اب کراچی میں نہیں ہیں، گلگت شفٹ ہو چکے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے، آخری ملاقات میرا خیال ہے کہیں ایئرپورٹ پہ ہوئی گلگت یا اسلام آباد. اس طرح چار پانچ شخصیات ہیں کراچی میں ہیں. 40 سال گزشتہ سے باتیں میں نے شروع کی ہیں، میں نے کہا کہ میرا موضوع سیاسی رہتا ہے لیکن چند وجوہات کی بنیاد پہ جو کراچی اور پاکستان پر حال اور استقبال سے متعلقہ موضوعات ہیں، اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ کچھ نکات ماضی کے جوانوں سے ضرور شیئر کیے جائیں. تاریخ ہے، ہاں اس کو تھوڑا سا صحیح کرتا ہوں، بارہ مجھے صحیح کرنا پڑ رہا ہے، اس طرح سے یہ ہل جاتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد. کچھ ایسے حالات ہیں کہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ سیاسی موضوعات پر سوالات کے ذریعے سے جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ مقدماتی باتیں جس میں ایک میں نے شروع کر دی کہ پاکستان یا کراچی ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. آج ہم اگر چاہیں کہ درس اخلاق کے لیے کسی شخصیت کو تلاش کریں تو آپ یقین کیجیے پورے کراچی میں گھومنا پڑتا ہے کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی ایسا اللہ کا بندہ کہ جو آپ کو کوئی ایسی اخلاقی بات کر دیں، کوئی ایسی بات کر دے کہ جو آپ کی تربیت کا سبب ہو. تربیت کا لفظ ناپید ہے. اس وقت اس کراچی کی حالت یہ ہے، جوانوں کے درمیان سے اپنی تربیت کا لفظ ہی ناپید ہے. بہرحال گزشتہ جوانوں کو یہ الحمدللہ خصوصیت حاصل رہی کہ ان کے زمانے میں چند شخصیات تھیں جن سے کبھی کچھ اچھی باتیں سننے کو، اگر ان سے قربت ہوئی رہی، چند اچھی باتیں سننے کو ملی. لیکن ابھی ہمارا زمانہ اتنا خراب ہے کہ ہم ترستے کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت ملے کہ جس سے ہم کوئی اخلاقی بات سنیں، کوئی تزکیہ نفس کی باتیں سنیں، کوئی اپنی تربیت کی بات سنیں، کوئی ایسی بات سنیں کہ جو ہماری انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو. ہم نے کہا کہ اس کو جمع کریں تو تربیت بنتی ہے. لفظ تربیت، موضوع تربیت، یہ اب کراچی سے جوانوں کے ذہنوں سے بھی نہ پائے. یعنی اب یہ ہماری ترجیح نہیں رہی، ہماری ترجیح اب یہ نہیں ہے. کسی زمانے میں اسی پاکستان کے اندر، اسی کراچی میں جوانوں کی ترجیح ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی تربیت کو پہلے مرحلے میں یا پہلے نمبر پہ رکھا کرتے تھے، اور اب اس کا فقدان ہے. اور یہ فقدان بہت ہی یعنی اس قدر شدت کے ساتھ ہیں کہ اب جن کو سب سے زیادہ اخلاقیات کی ضرورت تھی، جن جوانوں کو سب سے زیادہ اپنی تربیت کی ضرورت تھی، اب وہ نہ صرف مائل نہیں ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ نئے نوجوان کی نگاہ سے دیکھیں، آج کے زمانے کے نوجوان کی نگاہ سے دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی جو ہم تنظیمی کام کر رہے ہیں، یعنی جو ہم رات رات بھر محنت کر رہے ہیں، پوسٹرز لگا رہے ہیں، اشتہارات چھاپ رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، بچوں کو جمع کر لیا، جوانوں کو جمع کر لیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سارے امپورٹنٹ کام ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر بات کریں نا بھائی، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، خمینی بلشکن نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایران میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، منشور روحانیت کے نام سے ایک کتابچہ موجود ہے جو خمینی بلشکن کی تقریر کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے اس علماء سے کیا یا ان کی ڈیوٹیز کیا بنتی ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہیے پر گفتگو کی، منشور روحانیت بارہ، اس کا ایک جملہ علماء سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ نے معاشرے میں اترنے سے پہلے اپنی تربیت کر لی، یعنی قومی کے سرزمین پر، یعنی مدرسے ہی کے اندر، یعنی اس وقت جب آپ وہاں پر ہیں، تو کہا کہ اگر آپ نے معاشرے میں اترنے سے پہلے اپنی تربیت کر لی تو کر لی، اور اگر آپ نہیں کر پائے اور اتر گئے معاشرے میں، تو معاشرے کے اندر آپ کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، یعنی کیا مطلب یہ کہ اتنا احترام مل جاتا ہے، مطلب یہ کہ بقا کو اتنی ویلیو مل جاتی ہے، مگر یہ کہ لوگ اتنی زیادہ آپ کے آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ حاصل کر لیا۔ تھوڑی سی رحمت ہوگی اس طرف والے لوگ، اگر پہلے اس طرف آ جائیں نا تو جو بعد میں آ رہے ہیں نا ان کو جگہ مل جائے گی، بعد میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ پہلے اس طرف آ جائیں، ضرورت پڑے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو بعد میں آتا رہے وہ آخر میں بیٹھتا رہے، لوگ پھلانگ کے آئیں گے نا، اچھا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ پہلے آ جائیں آگے، اتنا ڈسٹربنس نہ ہو ان شاء اللہ۔
ایک درود اور پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے آنے والوں کے لیے پھر میں تھوڑی سی واپس چلتا ہوں، بات کر دیتا ہوں کہ ویسے تو میری شہرت یہ ہے کہ میں سیاسی موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں، اور وہ میں نے سوالات کی صورت میں رکھی ہوئی کہ میں آپ کے سوالوں کی صورت میں ان شاء اللہ سارے سیاسی موضوعات جو آپ کے ذہن میں اور جو مجھے آتے ہیں ان کے جوابات میں دوں گا ان شاء اللہ۔ لیکن میں نے کہا کہ جو حالت اس وقت ہماری ہے اور جو مستقبل ہمارا ہے، اس پر کچھ باتیں میں ضروری سمجھا ہوں، اور ان کو آئندہ ہر محفل میں ان شاء اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تو تاریخ چاہیے ہوگا اس گزشتہ 40 سال کا جو ہم نے گزار لی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کریں۔ اور اس پر میں نے کہا کہ دو مقدماتی باتیں کروں گا، پہلی میں کر رہا ہوں اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ 40 سال میں ہمیں جب ہم آئے تھے اجتماعی کاموں میں، تو خدا نے ہمیں توفیق دی تھی کہ اس زمانے میں ہمیں 3-4 شخصیات اس پاکستان کے اندر یا کراچی میں مہیا تھیں، اور یہ الگ بات ہے کہ ان شخصیات کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت شہید عارف حسین حسینی کی تھی، نوجوانوں کے پاس شہید ڈاکٹر محمود علی نقوی جیسی شخصیت تھی، یعنی یہ گلستان تھا، یہ پاکستان ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں بہت سارے بہت اچھے اچھے لوگ، بہت محنت کی انہوں نے جوانوں پر، اور جوانوں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر انہی جوانوں کا جو اس زمانے کے جوان تھے اور آج 40s میں اور 50s میں چلے گئے، انہی کی محنتیں ہیں جو ان علماء نے ان جوانوں پر کی تھی کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ میدان عمل میں بھی ہیں، اور اگر کوئی اچھا اور بڑا سنجیدہ کام ہو رہا ہے تو انہی لوگوں کا کیا ہوا کام ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی طبیعت کو واپس آ گیا اپنے موضوع پہ، اب ہمارے پاس فقدان ہے شخصیات کا، نہ ہمارے پاس آغا جعفر نقوی صاحب ہیں، نہ ہمارے پاس شفیع مفتی صاحب ہیں، نہ ہمارے پاس بلال عثماری صاحب ہیں، اور نہ ہمارے فاروق مفتی صاحب ہیں۔ اب اس طرح سے نہیں ہیں یہ لوگ، ابھی آج کل کے فاروق مفتی صاحب کراچی میں ہی ہیں، لیکن اب وہ کردار وہ رول نہیں ہے، یعنی اس انداز میں متعارف نہیں ہے جیسے پچھلے نوجوانوں کے لیے تھے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آیا یعنی نہ ہونا شخصیت کا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے اب کوئی کوشش نہیں کرنی، ہم نے کہیں سے کچھ نہیں لینا، ہم نے کہیں کسی جگہ عرفانی بات نہیں سننی، نہیں دیکھنی، ہم نے کسی شخصیت سے چاہے آن لائن اگر ہم کر بھی سکتے استفادہ تو نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ مسئلہ اس وقت زمانے میں جب اتنا زیادہ بھائی کہ شخصیت کا اپنا اثر ہوتا ہے، یعنی ہمیں کہا جاتا تھا شروع میں بڑا رجحان تھا یا کہیے ابھی بھی رجحان ہے لیکن پہلے طرح زیادہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ سمجھا کرتے تھے جب کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، سی ڈی نئی نئی آئی تھی اور کیسٹ کا زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم کتابیں جو حوزہ علمیہ میں ہیں استاد کے بجائے اگر ہم کیسٹوں سے پڑھ لیں تو بھی جو ہے وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی وقت علماء کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، جو استاد سے نہیں پڑھتا نا وہ پھر ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک کیسٹ کی مانند ہی اپنی بات کو دہراتا رہتا ہے، یعنی وہ جیسے اس نے لیا ہے نا کیسٹ سے ایسے ہی معاشرے میں کیسٹ بن کے جو ہے نا اپنی باتیں سی ڈی بن کے اپنی باتیں پہنچاتا رہتا ہے، کبھی بھی آواز دل سے نہیں نکلتی کیونکہ اس نے استاد کو نہیں دیکھا۔ اگر استادوں کو دیکھ لیتا تو بہت ساری بات استاد دل سے کرتے جو دل میں اترتی ہے پھر اس میں اثر ہوتا ہے اور پھر یہ جا کے آگے اس کو بڑھاتا ہے۔ دوبارہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اثر نہیں ہوگا کہ جو ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ابھی اگر ہم چند شخصیات کا انتخاب کر لیں، ہو سکتا ہے فارسی زبان میں بات ہو رہی ہو، ہو سکتا ہے وہ شخصیات فارسی زبان میں بات کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب یعنی ہم نے محسوس کیا کہ بہت ساری شخصیات کی باتوں کا ترجمہ اگر آواز نہ ہو تب بھی نیچے سب ٹائٹل کے ساتھ کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے یہ ایک طریقہ ہے، سننے کی ضرورت ہے یہ ایک طریقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں شخصیات میں شرف الدین موسی صاحب یا خود آل جعفر صاحب انہوں نے بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہی تھیں وہ کتابی صورت میں آ گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود چہل حدیث جو ہمارے بوشیکر کا اصل میں تو شاہکار ہے، چہل حدیث شاہکار ہمارے بوشیکر کا ہے، لیکن الحمدللہ اس کی شرح آل جعفر صاحب نے کہی تھی اور کافی کتابیں اس وقت اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو مل جائیں گی، ان کو ریپرنٹ کروانے کی ضرورت ہے، ان کتابوں کو ریپرنٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ آغا جعفر صاحب کی باتیں بہت سارے کیسٹس کی صورت میں بعد میں سیڈیز بن گئی ہیں اور ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ان کے داماد ہیں بلوچ، جاوید بلوچ ان کے داماد ہیں، اگر کوشش کریں تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو آغا جعفر صاحب کی سیڈیز، ان کے اخلاقی رموز کی سیڈیز آپ کو مل جائیں گی جو اس یعنی اس دور میں اس زمانے میں شاید پچھلے زمانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ آج کا جوان شاید سمجھے گا بھی زیادہ، لذت بھی زیادہ لے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ عمل بھی زیادہ کرے گا گزشتہ اگر ہم اس کو پیش کر سکیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں، دوسرا مقدماتی پہلو ہے وہی تھا کہ اس پاکستان کے اندر جب انقلاب، بلکہ کچھ لوگ تو انقلاب سے پہلے ہی انقلابی تھے، اندازہ ہونا چاہیے آپ کو کہ اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان کے معاشرے میں پنجاب میں بھی کچھ شخصیات ایسی آ گئی، خود ڈاکٹر محمد علی کے والد صاحب امیر حسین نقوی جو ڈاکٹر صاحب کے والد تھے، شہید ڈاکٹر محمد علی کے والد امیر حسین نقوی صاحب، اسی طرح اس زمانے میں ایک اور عالم دین ہوا کرتے تھے صدر الفاضل کے نام سے، یعنی ان کا نام اصل میں تھا مرتضی حسین صدر الفاضل، سید مرتضی حسین صدر الفاضل لاہور میں ہوا کرتے تھے، انقلاب سے پہلے انقلابی تھے، یعنی وہ شخصیت تھی کہ اگر ناصر مکرم شیرازی جیسے لوگ جو آج آپ کو پتا ہے برشعیت ہے، لیکن جب یہ اپنی جوانی میں اپنے ایجوکیشن کے زمانے میں جب یہ بک میں پڑھا کرتے تھے داخل ہوتے تھے نا محفل کے اندر، تو جب ان سے کھڑے ہو کے ملتے تھے نا جو لوگ، اس میں ایک ناصر مکرم شیرازی تھے کہ جو ان کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ آپ کے پاکستانی ہیں کہ جن کی وجہ سے ناصر مکرم شیرازی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی ہم نے کیا نام بتایا حسین مرتضی حسین صدر الفاضل، ان کی کتابیں موجود ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت جن کو انشاء اللہ تھوڑا بہت آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر مدارس کی بنیاد رکھی ہے، مدارس کی یعنی صدر حسین نجفی صاحب مدارس کی بنیاد رکھی ہے کہ پھر وہ ایسا پورے پاکستان میں پھیلیں، ائمہ جمعہ تعین کرنا پورے پاکستان کے اندر، یہ سب کام انقلاب سے پہلے سے اسٹارٹ ہوا ہوا۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس او کی بنیاد بھی انقلاب سے ایسا ہی ہے نا، آئی ایس او کی بنیاد بھی انقلاب سے پہلے رکھی گئی ہے، انقلاب سے پہلے۔ ہاں جو اصل حرکت آئی ہے، اصل حرکت آئی ہے جو صحیح آپ کہیں گے جس کو ایسا پیٹرول ملا ہے، ایسا دھکا ملا ہے، وہ صحیح انقلاب کی وجہ سے ہے، لیکن یہ تین چار پانچ شخصیات انقلاب سے پہلے انقلابی ہیں، یہ آرگنائزیشن انقلاب سے پہلے انقلابی ہے۔ اس ملک میں ولایت فقیہ کا موضوع انقلاب سے پہلے سے شروع ہوا ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے، شاید ایسا عرب دنیا میں کہیں پر بھی نہ ہوا ہو، شاید ہمیں ایک مثال نہ ملے. ہم عرب دنیا میں چلے جائیں گے ولایت فقیہ کا موضوع، لیکن اس پاکستان کے اندر ولایت فقیہ کا موضوع اس انقلاب سے پہلے سے موجود ہے شخصیات میں. ہاں بات یہ ہے کہ یہاں پہ تقلید ہی نہیں ہوا کرتی تھی. جب تقلید ہی نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کیسے کسی فقیہ کی ولایت کا لوگوں کو بتائیں گے؟ پہلے تو آپ کو سمجھانا پڑا کہ بھائی تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پہلے آپ کو بتانا پڑا بھائی اپنے اعمال کو، ہر انسان کے عمل کو پرکھنا پڑتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط. ہر انسان کا ہر عمل پرکھنا پڑتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط. پرکھنے کی جو کتاب ہے نا اس کو کہتے ہیں بعض المسائل، نہ یہ کہ یہ کسی مولانا صاحب کی لکھی ہوئی یا کسی فقیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے نکالی ہوئی کتاب ہے جس کو آپ کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ ہوتا ہے استفتا، فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت اور قرآن، اہل بیت علیہ السلام. اب اہل بیت بہت جامعیت ہے، یعنی ان کا قول اور ان کا عمل اور ان کی تقریر، تقریر قول کے علاوہ ہے. تقریر کہتے ہیں کہ جو ان کے سامنے عمل انجام پا رہا تھا اور ان کا ریئیکشن کیا تھا، اسے تقریر کہا جاتا ہے. یہ اردو والی تقریر نہیں، یہ عربی والی تقریر ہے کہ ان کے سامنے ایک عمل انجام پا رہا تھا، نہ قول ہے نہ فعل ہے، ایک اور عمل انجام پا رہا تھا. دو آدمی ایک کام کر رہے تھے، اہل بیت میں سے کوئی موجود تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس کو سمجھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آیا وہ اس عمل سے راضی تھے یا اس عمل سے ناراحت تھے. اسے کہتے ہیں تقریر معصوم. تین چیزیں، قول معصوم، عمل معصوم اور تقریر معصوم، اس کو کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام. اس کو کہتے ہیں سنت اہل بیت علیہ السلام، سیرت اہل بیت علیہ السلام. یعنی اگر فقیہ بہت محنت کرے، قرآن کو سمجھے اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو سمجھے، اور اس کے بعد آپ کے زمانے کے آپ کے عمل کو وہ یہ کہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ اس کی ذاتی جیب سے فتویٰ نہیں آیا ہوگا. یہ جو غلط فہمی ہے اس وقت، جو بیچارے 6 جولائی کو ایک اجتماع کر کے بیٹھے ہیں لاہور کے اندر، جو غلط فہمی ہے ان کو وہ یہ ہے کہ شاید یہ مولانا صاحب اور فقیہ ہیں، یہ اپنی جیب سے فتویٰ دیتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ اس پر، یعنی ہم سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. اللہ کے بندوں، وہ 50 سال 60 سال اپنی زندگی کے 33 سال اہل بیت علیہ السلام کو اور قرآن کو سمجھنے میں لگاتا ہے تاکہ تمہارے جو اعمال تمہاری عام زندگی سے لے کر اور امپورٹنٹ موضوعات ان میں تمہیں اہل بیت کی رائے دے سکے. جو اہل بیت کی رائے ہوتی ہے نا، اس کا ہر ایک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ 6 جولائی میں اعلان ہوا، بہت سارے لوگوں نے اہل بیت سے ڈائریکٹ بول کے پوچھ سکتے ہیں، اہل بیت سے ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے بندوں، قرآن کے اندر میں نے اس کو پہلے بھی کہا ہے، میں پھر آپ کو نقل کرتا ہوں، میسج کو تم صحیح کروا لوں، یہ ایسے ایسا میری زبان سے ہو جاتا ہے. چلو دونوں پڑھے پڑھے بتا لے ہوں. جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ظاہری طور پہ قرآن یا اہل بیت علیہ السلام ان کی کہی بھی باتوں سے ہم اپنے لیے اس زمانے میں سولوشنز نکال لیں گے. میں احتیاط سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں صرف ایک دلیل طور پہ بات کرتا ہوں کہ قرآن کی جو سب سے زیادہ مبین کتاب ہے، میں نہیں کہتا قرآن نے اپنے اور پہ کہا ہے، قرآن نے اپنے لیے کیا کہا ہے آپ کو معلوم ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ زیادہ بیین، زیادہ واضح، زیادہ مبین، زیادہ ظلمت سے نکالنے والی، یعنی یہ ساری باتیں قرآن نے اپنے لیے کہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ سمپل سا ترجمہ اگر ہم کریں تو کہیں گے کہ قرآن سے زیادہ واضح کتاب کوئی نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے، میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کی، یعنی شاید اگر میں سینکڑوں مبالغہ ہو جائے تو 10 آیات ہیں جس میں خود قرآن نے کہا کہ ہم سے زیادہ اور واضح کتاب تمہارے لیے کوئی نہیں. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن اتنا ہی واضح ہے. وہیں پر ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر آپ کو پتا ہے کہ شیعہ اور سنی کا اختلاف اور بڑا شدید اختلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آیا مسا کرنا ہے قوم کا یا غسل کرنا ہے، قرآن کے ظاہر سے ہی استفادہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بھائی غسل کرنا ہے، اور اہل سنت ظاہر سے ہی استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، یعنی فمسحو نہیں ہے، فاغسلوا ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بندوں فمسحو ہے، لکھا ہے مسا کرنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ دونوں باتیں اسی آیت میں لکھی ہوئی ہیں، فمسحو و فاغسلوا. ہم کہتے ہیں جو فاغسلوا ہے نا، یعنی غسل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ سر کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ وہ پیر کی بات ہو رہی ہے جو آپ بعد میں دھوتے ہیں، یہ اسی ہاتھ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ دھویا جاتا ہے فاغسلوا. اور مسا کی بات جو ہے، مسح کی بات جو ہو رہی ہے، پاؤں کے لیے ہو رہی ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ ظاہری آیت ہی ہے جس پر اختلاف ہوا ہوا ہے، نہ یہ کہ تفسیر پر اختلاف ہوا ہوا ہے۔ نہیں آقا، جب ترجمہ ہوتا ہے تو اختلاف ہوا، نہیں نہیں ترجمہ میں اختلاف نہیں ہوا، تفسیر پر اختلاف ہوا، نہیں بھائی تفسیر پر اختلاف نہیں ہوا ہے، یہ جو قرآن کی ظاہر ہے نا اس پر اختلاف ہوا ہے۔ کیا آیا فمسحو ہے، مسا کرنے کی بات ہو رہی ہے یا فمسلو ہے یعنی دھونے کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب آپ ایک قرآن کی سادی سی آیت جو خود کہے کہ میں سب سے زیادہ واضح بات ہوں، آپ حل نکال نہ پائیں اور آپ دعویٰ یہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے، آج 1400 سال 1300 سال گزر گئے، اتنی زیادہ تحریفیں ہوئی ہیں، اتنا زیادہ بگاڑنے کو شک و معلوم ہے، بگاڑنے کیا مراد ہے؟ جو امیر شام نے کیا ہے نا خیانت کو بخشا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے کہ زیادہ کھلا ظلم یزید کا ہے، لیکن جو کام اس کے باپ نے کیا ہے نا وہ بھی کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ لکھ کے لاؤ، جو ہو سکتا ہے لکھ کے لاؤ، اور کہو یہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور کہو یہ رسول اللہ نے کہا ہے، کہو یہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور بول کے تمہیں، یعنی تمہاری کیا بات تھی، یعنی کہا کہ جتنا زیادہ لکھ کے لے کر آؤ گے ان کو رکھا جائے گا ایک پلڑنے میں ترازو کے، اور دوسرے میں اتنا ہی تمہیں اس زمانے میں اگر دینار اور اشرفیہ ہوا کرتی تھی یا جو بھی استعمال ہوا کرتا تھا، کہا یعنی سونا چاندی کے علاوہ ان کی جتنے زیادہ تھے، کہا کہ ان کو رکھیں گے دوسرے پلڑے میں، تمہارا ایک جو تم خود بنا کے لے کر آئے ہو ترازو کے اندر اس کو کھولنے کے لیے، وہ کتابیں جو چالی تم نے لکھی ہیں ان کو ایک طرف رکھیں گے، اور دوسری طرف سونا اور وہ ہیرا اور وہ جواہرات رکھیں گے جو اس کے بدلے میں تم لیں گے۔ لوگوں سے یہ کام کروانا ہے، اتنی تحریف ہو چکی ہے، اتنا زیادہ اس کو خراب کیا جا چکا ہے۔ اگر کسی چیز کو واضح تھی اور تبدیل نہیں کر سکتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ آیت کو آگے، اب جب اس کے اوپر فوراً ہی امام علیہ السلام کے لیے مولا آیا، تو فوراً اسی مولا کو، بھائی جو قرآن کی اتنی واضح آیت موجود تھی کہ وہاں پر ولی کے مطلب کیا لیے جا رہے ہیں، لیکن جیسے یہاں پر ولی استعمال کو مولا کائنات کے لیے، انہوں نے ٹھگ سے کہا کہ یہ ولایت سے مراد جو ہے نا یہ حکومت نہیں ہے، ولایت سے مراد جو ہے نا اپنے آپ کو امام کے حوالے کرنا نہیں ہے، بلکہ مراد دوستی ہے، محبت ہے۔ یعنی اگر قرآن کے اندر یا روایات میں اگر وہ بڑی تبدیلیاں نہیں لا سکے، تحریف نہ کر سکے، تو انہوں نے معنی میں تحریف کی ہے، جو آپ تک پہنچ رہا تھا اس میں تحریف کی ہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو سمجھنا مشکل ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بابا، روایات اور آیات اور سیرت حضرت علیہ السلام ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہی نعرہ ہے، یہ وہی نعرہ ہے جو اس زمانے میں اس نے لگایا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تم نے آج وہی نعرہ لگایا کہ اللہ کی کتاب بھی کافی ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب تو ہی نہیں، آج کے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کافی ہے، یہ تم نے وہی نعرہ لگایا ہے، صرف زمانے میں تبدیلی آئی ہے۔ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ کوئی بھی اہل بیت سے استفادہ نہ کرے، کیوں؟ اہل بیت سے وہ استفادہ کرے گا جس نے 50-60 سال محنت کی اہل بیت پہ، اور تمہیں تمہارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بتا سکتا ہے کہ بھائی کہاں پھنسے ہوئے ہو، چاہے شرعی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، تربیتی مسئلہ ہو، بھائی کوئی مسئلہ ہو وہ تمہیں بتا سکتا ہے، اور تم اسی لیے ان کے غریب آنے نہیں دیتے، اہل بیت کے غریب آنے نہیں دیتے اس انداز میں۔ ہاں نعرے لگانے کمال، جتنا چاہے لگا لو، شان بیان کرنی ہے جتنا چاہے بیان کر لو، لیکن جہاں پریکٹیکل باتیں شروع ہوں وہاں تم کہتے ہو کہ نہیں بھائی ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ خوب، یہ پاکستانی معاشرہ ہے، خطرناک معاشرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کے اندر تقلید لیٹ آئی ہے، دوبارہ اپنی بات کی طرف پلٹنے جہاں سے موضوع شروع کیا تھا، کہ اس معاشرے میں تقلید ہی لیٹ آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے یہ وہ پاکستانی معاشرہ ہے کہ جہاں پر شاید بہت ساری جگہوں سے پہلے ولایت فقیہ کے موضوع پر بات ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ شاید انقلاب سے پہلے ولایت فقیہ کے موضوع پر بات ہوئی ہے، اور اس کو مجھے یقین ہے کہ آدمی کو یقین ہے جو کراچی میں تھا، اس کا شہید مظفر کرمانی کے نام سے جانتے ہیں، شہید مظفر کرمانی وہ شخصیت ہے کہ جس نے انقلاب سے پہلے اس کراچی شہر میں امام خمینی کے لیے مظاہرہ کیا ہے اسی کراچی کے روڈوں پر، اور موضوع ولایت فقیہ کو مطرح کیا ہے، اور لوگ سوچتے تھے بھائی یہ ولایت فقیہ کیا ہوتا ہے، نہیں پتہ تھا نا، پاکستانی معاشرہ لیٹ ہے ان معاملات میں۔ پر ہماری جو باتیں تھیں مقدمات میں ختم ہو گئی، پہلی ہم نے کیا کہی، پہلی ہم نے کہی کہ ایک بدبختی ہے اس زمانے کے جوانوں کے لیے، یا کہیں کہ جس طرح ذمہ داری نبھانی چاہیے وہ نہیں نبھائی جا رہی ہے، اس لیے بیچارے نوجوانوں پر زیادہ مشکلات آ گئیں کہ ان کو وہ شخصیات نہیں ملی کہ جو آپ سے پہلے والی نسل کو ملی اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اور ہم نے کہا کہ وہ سید احمد جعفر نقوی صاحب تھے، وہ شفیع مفتی صاحب تھے، فاضل مفتی صاحب تھے، اور لازم بھائی صاحب تھے، ذرا معروف شخصیات تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اس وقت بہت سارے انقلابی علماء بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی، چھوٹے چھوٹے شہروں میں مل جایا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہمیں نوجوانوں خصوصاً اخلاقیات کے موضوع پر جب بات سنتی ہوں، عرفان کے موضوع بات سننی ہو تو ان کے پاس شخصیات نہیں ہیں، یہ بات ختم ہو گئی. دوسرا ہم نے کہا کہ یہ وہ معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ ہے، کہ اس کے اندر انقلاب سے پہلے 79 سے پہلے انقلاب آ چکا تھا، یعنی انقلاب سے مراد ہے کہ داخل ہو چکا تھا، نظریات انقلاب داخل ہو چکے تھے، ولایت مقیم داخل ہو چکا تھا. اور الحمدللہ یہ میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ 40 سال جب بھی موقع ملے گا ان 40 سالوں کی تاریخ کو میں نے دہرانا ہے، اور بہت ہی خوفیات کے ساتھ، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا مصادیق کے ساتھ، خالی مفاہیم میں نہ رکھوں، تاکہ کوئی بات جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ اس میں آپ تحریف کر لیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مفاہیم کو مصادیق تک لے کر آؤں کہ کہاں کہاں کون کون سا واقعہ کس کس طرح سے ہوا ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، آئندہ کوشش کریں گے. چند چیزوں کو میں نے کہا کہ مطالعہ ضروری ہے تاکہ آپ بھی کہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اپنی طرف سے نہیں کہی جا رہی، تاریخ میں ثابت ہے اس 40 سالہ تاریخ میں. ایک آپ کو میں نے کہا کہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے سید آبا جعفر نقوی صاحب کے آثار کو، اس کا ایڈریس میں نے آپ کو دے دیا کہ اگر آپ ان تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو سیڈیز مل جائیں گی، کہ ان کو سننا بہت ضروری ہے. دوسری بات ہم نے کہی کہ شہید عارف حسین حسینی شخصیت ہمارے پاس تھی، ان کے 4 سالہ دور کو پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا اور مستقبل کے بھی آپ کو کافی راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. کبھی بھی ہم اتنا خوبصورت اور قیمتی زمانہ ان 4 سالوں کے بعد آج تک ان 4 سالوں کے بعد سے لے کر آج تک نہیں دیکھ سکے، لیکن آپ کے لیے وہ 4 سال دیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے کتابوں کی صورت میں. 6 کتابیں اگر ساتھیوں کتاب ہوا کہ ملائیں تو 7 کتابیں شہید حسینی کی، اس وقت شہید حسینی اپنے کہے ہوئے کلمات، اس کی بات نہیں کر رہا جو ان کے اوپر لکھی گئی ہے، ان 2-3 کتابوں کی بات نہیں کر رہا جو ان کے موضوع پر لکھی گئی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شہید نے 4 سالوں میں گفتگو کی ہے. ان 4 سالوں کو الحمدللہ آبا شبیر بخاری صاحب نے جمع کر لیا آثار شہید حسینی کو، اور وہ 7 کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں، نوجوان ضرور پڑھیں. آپ کو پتا ہو کہ اس پاکستان کے اندر ہم نے وہ 4 سال کتنے خوبصورت 4 سال گزارے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں ہیں جیسے آج نظر آتے ہیں آپ کو. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا، اس زمانے میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس ہی پاکستان میں چند سال اور گزریں گے تو یہاں پر انقلاب آ جائے گا، یعنی ہمیں ایسا لگتا تھا، اور ہمیں نہیں پورے پاکستان سے تشدد سے ایسا لگتا تھا. تو وہ سال انشاءاللہ ضروری ہے کہ نوجوان پڑھیں تاکہ مستقبل کے راستے کھلیں ان کے لیے. ہماری دونوں مقدماتی باتیں ختم ہو گئیں، اب ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا اصل موضوع ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ سب لوگ سننا چاہتے ہوں گے. سیاسی موضوعات میں ہم نے کہا تھا کہ سوالات کی صورت میں انشاءاللہ ان جوابوں میں، اس لیے میں نے سوالات کی صورت میں رکھا ہے کہ میرا فاصلہ کافی ہو گیا ہے کراچی میں گفتگو، اور آپ لوگوں سے گفتگو کا فاصلہ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کون سا موضوع ابھی امپورٹنٹ ہے، کس کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، کون سا پیچھے رہ گیا ہے، کون سا آگے نکل گیا ہے. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آپ دوستوں کے سوالات کی صورت میں اپنے سیاسی موضوعات کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. درود پڑھیں محمد والے پر. اس صدی کی 2 شخصیات خمینی بوتشکن اور رہبر معظم صدر خامنے، یہ وہ 2 شخصیات ہیں کہ تشیعوں کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے. یہ 2 شخصیات آپ کو ملیں، یہ زمانہ شناسی نہیں ہے، یہ صرف 3 شناسی نہیں ہے، کم کہیں گے 3 شناس ہیں، زمانہ شناسی نہیں. اب یہ دنیاوی اوپروی کوئی بھی ایسی صفت، کوئی بھی ایسی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کی لیڈرشپ، کوئی بھی دنیا کی لیڈرشپ ہم اس میں مبالغہ کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے مبالغہ کر رہے ہیں، اور ہم اس مبالغے کے پیچھے بھی ہمارے پاس دلائل ہیں اس لیے مبالغہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت اگر کسی ایک صفت میں بھی ان 2 شخصیات سے کسی مذہب فرقے گروہ کے پاس ہو، کیا کام ہے، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ کے پاس ہو، کسی سیاسی ادارے سے، کسی شخص، کسی بھی صفت میں اگر ان 2 شخصیات سے زیادہ چھوٹے چھوٹے موضوعات سے لے کے آپ چھوٹا سمجھتے ہوں، یعنی اپنا تزکیہ، اپنا نفس اپنی طرف متوجہ ہونا، اپنے اوپر اپنے روزانہ کے امور کو اللہ کے لیے کرنا، یہ ہم اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اپنے روزمرہ کے امور کو اللہ کے لیے انجام دینا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، نہ کہ تقویٰ جو بہت ہی خطرناک چیز ہے باقاعدہ سے ان کا نام ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنے کاموں کو انجام دے تقویٰ شروع ہو گیا سے لے کر اور دنیا کے بڑے بڑے مسائل تک، اور اس میں کئی پیشن گوئیاں بھی شامل ہیں، پیشن گوئیاں بھی شامل ہیں، اور ہمیں ان کے ماضی کے فیصلوں سے یا جو کچھ ماضی میں انہوں نے کہا اور ہو چکا ہے، ہمیں ان کے مستقبل کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں ہے، ایمان کیسے ہوگا. اس میں سے ایک بات کیا ہے کہ اسرائیل 25 سال سے زیادہ اس کی زندگی, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں 4 سال سے زیادہ 4 سال ہو گئے ہیں, 21 سال رہ گئے ہیں. بہر یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں کہ انشاءاللہ یقین ہے ہمیں کہ ان کا رابطہ انشاءاللہ اپنے زمانے کے امام سے بھی ہے. یقین ہے ہمیں ان کا رابطہ انشاءاللہ معنویت کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ سے اتنا قریبی ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ الہی بات ہوتی ہے, جو بات کرتے ہیں وہ الہی بات ہوتی ہے. یعنی اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں کرتے, اپنے لیے نہیں کرتے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے, بلکہ جسے سمجھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے وہی کرتے ہیں. ہو اور وہ ماضی سے ہم پر ثابت ہو, ماضی کی جو فیصلے کیے گئے ہم ثابت ہیں ہم پر. یہ بات اب انہوں نے بہت بڑی بات کر دی, انہوں نے کہا نہ جنگ ہوگی اور نہ مذاکرات. ایران کے معاشرے کے اندر ابھی مذاکرات کے لیے زمینہ فراہم ہے, یعنی روحانی جیسے حکومت یا اس سے پہلے کے لوگ یا اس کے بعد بھی جو شاید موڈ میں ہیں کہ ملک کے صدر بنیں گے, ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں. کیونکہ اب تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے نا, پتا ہے نا آپ کو جاپانی وزیر اعظم بھیج دیا, 40 سال کے بعد جاپان سے کوئی آیا ہے, 40 سال کے بعد جاپان سے کوئی آیا ہے, اور ابھی اس امید میں تھا کہ شاید اس کا ہی لحاظ کرتے ہوئے اتنا بڑا ٹائم گزرا جاپان سے کوئی آیا نہیں, پہلی مرتبہ جاپان کا وزیر اعظم ایران آ رہا ہے, تو شاید رہبر معظم کہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو تو تمہاری وجہ سے ٹرمپ کی بات مان گئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ آئے سر آنکھوں آپ پیغام لے کر آئے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ اس پہ پہنچائیں گے کہ میں اس کو قابل ہی نہیں سمجھتا. یہ پاکستان کو چھوڑے سر دنیا کی طاقتوں کے لیے, بڑی بڑی طاقتوں کے لیے سوچنا مشکل ہے. وہ کوریا جو اتنا اچھل رہا تھا معلوم ہے نا, ابھی رشیا ہے لیکن اس میں چھوڑت یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ نہیں ملنا, ہر جگہ پہنچ رہا ہے. ٹرمپ مسلسل بلا رہا ہے پوٹین کو, آپ کو معلوم ہے پوٹین مسلسل جا رہا ہے. دنیا کی واحد شخصیت ہے جس نے کہا نہیں بیٹھے تمہاری باتیں سننی نہیں ہے, تم سے مذاکرات کرنے نہیں. وہ آپ کا بیسس کیا ہے, بنیاد کیا ہے بھائی؟ بنیاد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم 9 سال 10 سال امتحان دے چکے ہیں, ہم نے ایک جنگ لڑی ہے بھائی, 81 میں شروع ہوئی, 88 میں ختم ہوئی, 8 سال جنگ کہلاتی ہے دفاع مقدس, ہم لڑ چکے ہیں. کس وقت لڑا ہم نے؟ ہم نے جنگ کو اس وقت لڑا کہ جب ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, ہتھیار چھوڑے اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے خاردار تار بھی نہیں تھا. یہ وہ بات ہے جو میں نے پوچھ کر تو کہی ہے, میں جملے دوہرا رہا ہوں کہ ہمیں کہا گیا کہ خاردار تار جب ہم رشیا پہنچے لینے کے لیے, جنگ کا پہلا سال ہے, جنگ کا پہلا سال ہے اور ہم پہنچے اور کہا کہ خاردار تار چاہیے کچھ جگہوں کو جو ہم چھڑا لیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, یا اپنی جو اسلحے رکھے ہوئے جو چھاؤنیاں کہلاتی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے خاردار تار چاہیے. تو ہم رشیا پہنچے اور رشیا سے ہم نے مطالبہ کیا, جبکہ روس اور امریکہ کی جنگ تھی بھائی. آپ کو معلوم ہے یہ بات میں 81 کی کر رہا ہوں, 81-82 میں تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہے نا, ایک جگہ سوشلزم ہے ایک جگہ کیپٹلزم ہے, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے کہ ہمیں جو ہے نا وہ خاردار تار چاہیے, کہا نہیں یہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں آپ کو نہیں دیں گے, صاف منع کر دیں. خاردار تار لینے گئے تھے, اسلحہ چھوڑے خاردار تار لینے گئے تھے. خاردار تار سمجھتے ہیں نا, خاردار تار تو سمجھتے ہیں نا بھائی جی, تو وہ ہمیں نہیں دی, ہمیں نہیں دی. بات ہے کہ بہت اہم بات کر دوں آپ سے, ہماری پوچھ کر آپ سمجھیں کہ کیا چیز تھی. وہ چند مہینوں کے بعد آ گیا ایک وفد رشیا سے روس سے, ایک چند مہینوں کے بعد سال نہیں ہوا, چند مہینوں کے بعد ایک وفد آ گیا, اور انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ وہ مطالبہ بھی پورا کریں گے آپ کا خاردار تار والا, اور ہم نے پلان کیا ہے کہ کافی ٹیکنالوجی بھی آپ کو دیں گے, اسلحہ بھی دیں گے, فلاں بھی دیں گے, فلاں بھی. امام خمینی کا مسئلہ کیا ہے, کیا چاہتے ہو, چاہتے کیا ہو, بڑی باتیں کر رہے ہو, چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ بس آپ ہمارا ساتھ دیں افغانستان کی جنگ میں, یعنی ہمیں صرف کوریڈور دیں, ہمیں صرف راستہ دے رہے ہیں. اس زمانے میں افغانستان جنگ شروع ہو چکی تھی, امریکہ نے پاکستان کو پمپ کر کے جوہر صاحب کے ذریعے سے پورے جہاد میدان کھڑا کر دیا تھا. کہا کہ آپ ہمیں صرف راستہ دیں کہ ہم افغانستان میں ایران کے راستے داخل ہو جائیں تو ہم آپ کو جو چاہیے وہ دیں. مام نے کہا تو افغانستان کا راستہ مانگ رہے ہو, ایک افغانی کا ایک بال کے عوض میں تم سے کوئی چیز نہیں پوچھ رہا,
میں نہیں ہوں گا. تم راستہ مانگ رہے ہو ویسا جانے کے لیے کہا کہ ایک افغانی کی ایک بال کے عوض بھی میں تم سے کچھ نہیں ہوں گا. ایک بال بھی میں تم سے تب سے کیا کہہ رہا ہوں. وہ چکرا گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون سی؟ یہ آپ کی شخصیات ہیں، یہ آپ کی قیادتیں ہیں. ان کے بعد معلوم ہے کہ اس وقت ہم کسی ایک ملک سے نہیں لڑ رہے تھے، یہ سب پیچھے تھے. پتہ نا 36 ممالک تو پیچھے تھے جو صدام کا ساتھ دے رہے تھے، اور بقیہ اسلحہ دینے والوں میں ساری دنیا شامل تھی. فوجی تو پکڑے ایران کے پاس، سوڈان کا فوجی موجود تھا، سعودی عربیہ کا فوجی موجود تھا، مصر کا فوجی موجود تھا، اردن کا فوجی موجود تھا. یہ وہ تھا جو ہم نے، یعنی جو ایران نے پکڑے تھے، جو مہاد جنگ پہ عراق کی طرف سے لڑنے آئے ہیں، یہ سارے ہمارے پاس تھے. بعد میں رسولانی صاحب کی گورنمنٹ کے اندر یہ خفیہ مذاکرات کے ذریعے سارے چھوڑے گئے، ورنہ سارے فوجی بھی یعنی خالی اسلحہ ہی نہیں دے رہے، سپورٹ نہیں دے رہے، سیٹلائٹ سپورٹ نہیں دے رہے، باقاعدہ فوجی کیوں سب کی ضرورت نہیں. بار کیونکہ ہم ایک بہت سخت جنگ لڑ چکے ہیں، اور ادھر امریکہ کو دیکھیں پوری طرح سے اسلحہ دے رہے ہیں سعودی عربیہ کو، کسی طرح سے یمنیوں کو دبا دو، یمن ہی نہیں کنٹرول ہو رہے. وہ کتنا جن کے پاس اسلحہ ہے، نہ جن کے پاس غزہ ہے، ایسا نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے بچاروں کے پاس. وہ واقعین پتے کھا رہے ہیں، واقعین وہ پتے کھا رہے ہیں. ان کے بچے جو ہیں نا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 ملین بچے اس کو خطرے میں، سوری 1 ملین بچے اس کو بہت خطرے میں، 1 ملین. اور وہ خطرے والی کیا بات ہے، یعنی وہ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، صرف دبا نہ ہونے کی بنیاد پہ، بلکہ وہ اس سے آگے گزر گئے کہ دبا نہیں، غذا نہ ہونے کی بنیاد پہ. یعنی اب ہے ہی نہیں، نہیں کیا ماں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، کیا دے لو. بار تو اس یمن کو تو کنٹرول کر نہیں پا رہے ہیں، دنیا کا اسلحہ تم استعمال کر رہے ہو، تم بات کرتے ہو ایران کی طرف، ایران سے لڑو گے. داعش نے تمہیں بنا کے بھیجی ہے، عراق تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، داعش نے تو بنا کے بھیجے، شام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تم کہتے ہو تم ایران سے لڑو گے. سوال ہی بنے ایران اس جنگ کو اپنے ملک میں نہیں لڑے گا، یہ بات انہیں معلوم ہے. ایران نے یہ کہا ہے کہ تمہیں غلطی کر بیٹھے ہو، 92 ممالک دنیا کے 92 ایسے ملک ہیں جہاں امریکن فوج موجود ہے. پتہ ہی بات آپ کو، بدماش یہاں دنیا کے 92 ممالک کہ جہاں ان کی فوج موجود ہے. رہبر کہتے ہیں یا خود سپاہی پاسداران کہتی ہے کہ ہم نے اس جنگ کو اپنے ملک میں نہیں لڑنا، اسٹارٹ تم کرو گے لیکن یہ ختم کب ہوگی، جب ہم چاہیں گے. ایک بات، دوسری بات یہ کہ تم ہو سکتا ہے کہ زمین کا انتخاب کرو لڑنے کے لیے، لیکن ہم کہاں کہاں لڑیں گے، کون جائیں گے. اور ان کے بعد معلوم ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہیں، کوئی امکان نہیں جنگ کا. اب آ جائے مذاکرات بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تم سے مذاکرات کر لیے. آپ کو معلوم ہے بھائی کہ یہ امریکہ کے مذاکرات نہیں تھے، یہ جو آپ کہتے ہیں نیوکلیئر کے اوپر جو بھی ڈیل ہوئی ہے یہ امریکہ سے نہیں تھا، یہ پہلے شروع ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز، وہاں سے ایسا آیا نہیں، سلامتی کونسل، یعنی 11 سال پہلے سے اس انتخاب، یعنی جب سے یہ آج دو سال مکمل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے سے آپ دیکھیں 11 سال پہلے سے مذاکرات شروع ہوئے، یعنی یونائٹڈ نیشنز سے. پھر آئے نئے سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل سے، پھر آیا مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے یورپی یونین کا ہے. پھر آیا نہیں یورپین کونسل نہیں ہے، اصل میں تو نیٹو پاور جو ویٹو پاور سے ان کا مسئلہ ہے. پھر ویٹو پاور سے آ گیا، بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خالی امریکہ کو راضی کرو. یعنی ہم نے 11 سال میں سفر طے کیا ہے، ہم نے مذاکرات یونائٹڈ نیشن شروع کیے تھے، پھر سلامتی کونسل سے، سیکورٹی کونسل سے، پھر آہستہ سے یورپی یونین سے، پھر آہستہ سے آپ آ گئے نیٹو یونائٹڈ سوری ویٹو پاور سے، پھر آپ آخر میں آ گئے بھائی ہم سب کو راضی ہیں، امریکہ کو راضی کرو. اس بنیاد پر پھر امریکہ کے سامنے بیٹھا تھا نا یہ جاکر شریف، لیکن شروع یہاں سے نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی 11 سالہ تجربہ ہے ہمارے پاس مذاکرات کا. بھائی یہ میں منع کرتا رہا، رہبر محترم نے بڑا واضح کہہ دیا، اس لیے ہم کھل کے بول رہے ہیں. رہبر نے کہا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں کرو، ہم نے کہا تھا ان سے مذاکرات کریں تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ جب تم بزدل ہو تو ٹھیک ہے، ہماری عوام کے تجربے میں اضافہ ہوگا، یہ لفظ کہا تھا ہم نے، کرو. پھر بھی ہم نے ریڈ لائنز بتائی تھی کہ ان کو کراس مت کرنا، ان کو کراس مت کرنا، کراس مت کرنا، تو ہم نے سب کو کراس کیا. اتنا گھٹیا معاہدہ ہوا ایران کے اعتبار سے کہ پورا نیوکلیئر پلانٹ لپیٹ کیا تھا نا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر سیمنٹ ڈال دی گئی تھی، اس کو بند کر دیا گیا تھا. اور پھر ابھی 2 مہینے پہلے کہا کہ کیونکہ تم نے اپنے کہے پر کسی ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کیا، اور ہم نے ساری باتیں مان لی، ایران نے ساری باتیں مان لی، پہلے ہی مان لی،
سب پر عمل کیا اور تم نے کسی ایک بات پر عمل نہیں کیا. دو مہینے کا ٹائم دیا تھا جو پانچ میں ہو گیا. آپ کو پتا ہے آج کا دن آج اتوار کا دن آج وہ دو مہینے والی بات ختم ہوئی کہ ہم دو مہینے تمہیں دے رہے ہیں. اگر تم نے دو مہینوں پر دو مہینے کے اندر اندر اپنی باتوں پر عمل کیا جو معاہدے میں تم نے لکھی اگر تم نے عمل کیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو ہم سارے معاہدے کے خلاف جو بھی طے ہوا تھا سب ختم, ہم دوبارہ میں پلٹ جائیں گے. آج الحمدللہ وہ پہلا دن تھا کہ ہم واپس پلٹ گئے, دوبارہ سے کام شروع ہو گیا, وہی نیوکلیئر والا شروع ہو گیا. اور آپ نے دیکھ لیا تو ہمارے موسم فرمایا تھا وہی ہوا, نہ جنگ ہوئی اور نہ ہی مذاکرات. دوسرا سوال یمن کے موضوع کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. یمن کے موضوع کو ہم سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں یمن پڑوسی ہے سعودی عربیہ کا, بلکہ ان کے جزیرۃ العرب کا آخری ملک ہے جس کے وہاں پہ جا کے سمندر شروع ہو جاتا ہے. اس کے پاس سب سے امپورٹنٹ جگہ جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں مندب. مندب کیا چیز ہے؟ یعنی تنگنائے مندب کہلاتا ہے. تنگنائے مندب کیا چیز ہے؟ یعنی جیسے ایران کے پاس ہرمزگان کے نام سے جگہ ہے ہرمز, یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جہاں سمندر سے نکلنے کے راستے بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں نا. ہاں اب وہ جگہ ایسی ہے کہ جو کہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا شہرک کی حیثیت رکھتی ہے کہ انہوں نے یورپ کے سارے آئل کو نہر سوئز سے گزرنے کے بعد اس بحر مندب سے گزار کے بڑے سمندر میں لانا ہے, اور اسی طرح بڑے سمندر سے لے جانا ہو نہر سوئز کراس کر کے یورپ کو دینا ہو تو یہی ہے. جہاں پر ابھی ایران کا جہاز پہلے روکا گیا ہے وہی جگہ ہے نہر سوئز سے کراس نہیں کرنے کے رہتے ہیں اور اس کو روک لیا گیا ہے. اس جہاز کو برطانیہ نے روک لیا, یہ کہہ کہ شام پہ پابندی لگی ہوئی ہے. پاک کا آئل ٹینکر کیوں جا رہا ہے شام؟ شام پر پابندی لگی ہوئی ہے, امریکہ نے لگائی ہوئی ہے. کیوں سزا مل رہی ہے؟ داعش سے لڑنے کی. داعش سے لڑے نا تو ہمیں سزا مل رہی ہے, داعش سے لڑنے کی شام پر پابندی لگائی گئی. کمال ہے نا, دنیا کا قانون کمال قانون ہے. تو اب جو بات یہاں پر ہے نا, یمن اتنا امپورٹنٹ ملک ہے کہ اگر یہ اس ہفتے کو بند کر دے تو آپ سمجھیں کہ یہ آدھا یورپ تو ویسے مفلوج ہو جاتا ہے اگر یہ راستے کو بند کر دیتا ہے. اب کہیں ایران بند کر دے تو آپ سمجھے 75% دنیا جو ہے نا وہ تیل اور گیس سے محروم ہو جائیں گے, جن کے پاس آئل اور گیس نہیں ہے اور وہ دنیا سے, بلکہ تجارت سارے ختم ہو جاتی ہے 75% تجارت اگر یہ دو علاقے بند ہو جاتے ہیں. اب آپ آئیے یمن کے دوسرے موضوعات کے اوپر. یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی کالونی بنا رکھا تھا سعودی عربیہ نے. آپ کو پتا ہے 30 سال سے مسلط حکمران علی عبداللہ صالح, 30 سال سے مسلط حکمران, وہ ایک نوکر تھا, وہ ایک سعودی عربیہ کا نوکر تھا. یہ نوکر کیوں تھا؟ یہ نوکری کیوں شروع ہوئی ہے؟ یہ ابھی نہیں 100 سال سے ہو رہی ہے. 100 سال سے کیوں شروع ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے تین جزیروں پر, تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ نے سن لیا, جیزان, نجران اور اسیر, تین جزیرے ہیں یمن کے, تین جزیرے نہیں سوری تین صوبے یمن کے ہیں, شمال میں, یمن کے شمال میں جو سعودی عربیہ سے بارڈر لگتا ہے. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اتفاق سے اس کے ساتھ ہی سارا حوثیوں کا علاقہ ہے. یوروپ کے اتفاق سے شمال میں ہی حوثیوں کا علاقہ ہے. صنعاء جو ہے وہ قریب ہے, کیپٹل جو ہے وہ قریب ہے یہاں سے. اب یہ تین جزیرے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تین صوبے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, جیزان, نجران اور اسیر, کہ جو کس کے پاس ہیں؟ سعودی عربیہ کے پاس. 100 سال سے زیادہ ہو گئے ایک ملک کے تین صوبوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ تین صوبے ہیں کہ جو آئل کی سب سے بڑی دنیا ہے, یعنی سب سے زیادہ آئل وہاں پایا جاتا ہے, وہ آپ کے قبضے میں. آپ نے خود جب قبضہ کیا تھا, جب مسلط ہوئے تھے نا آل سعود, اس جزیرۃ العرب پہ مسلط ہوئے تھے, تو انہوں نے کوشش کی تھی نا اردن بھی ان کا ہو جائے, عمان بھی ان کا ہو جائے, آج کا عمان مسقط, اردن بھی ان کا ہو جائے, سعودی عربیہ جو آج کا ہے یہ پورا ان کے پاس آ جائے, جس کو زمانے میں سرزمین حجاز کہتے تھے, طائف کے نام سے معروف تھا یا ریاض کے نام سے معروف تھا, مدینہ اور مکہ مشہور تھے. یہ سعودی عرب تو نہیں تھا, جزیرۃ العرب تھا. بعد میں مسلط ہو کس کا نام رکھا ہے؟ سعودیہ عربیہ, ورنہ ہم تو نہیں مانتے سعودیہ عربیہ. یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ خاندان کے نام پہ ملک کا نام رکھ دیا تاکہ کبھی بھی آل سعود کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ پر حکومت نہ کرے گا, لیکن نہیں مانتے ہیں. پر انہوں نے جب مختلف شہروں میں قبضہ کیا, یہ لوگ گئے لڑتے ہوئے, یہ صرف شیعوں کی طرح معلوم ہے کہ جنت البقیع کو گرا دیا انہوں نے. نہیں بھائی، جب جنت البقیع گرایا اس وقت کربلا پہ حملہ کیا ہے، اسی وقت کربلا پہ حملہ کیا، اور اس زمانے کی گولیاں بھی موجود تھیں جو کربلا کے میناروں پر اور کربلا خود امام حسین صاحب کے حرم پر موجود تھیں، سیدھے سے گنبد کے اوپر جو گولیاں موجود تھیں، انہیں آلے سعود تھیں جو اس زمانے میں کیا. اسی وقت انہوں نے یمن پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ان تین صوبوں پہ قبضہ کر لیا. ان کی تو کیا ہی دماغ تھا، ان کا نہیں تھا، پیچھے برطانیہ تھا. وہی برطانیہ کے جو آج 6 جولائی کا بھی موجود ہے، جو آپ کے ملک میں کل اجتماع ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی برطانیہ ہے. برطانیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسے تمہاری بچے کہتے کہا ہے کہ یہ روبا پیر ہے. روبا کہتے ہیں لومڑی کو، پیر کہتے ہیں بوڑھی کو. بوڑھی لومڑی، پہلی لومڑی کتنی خطرناک ہوتی ہے اور جب وہ بوڑھی ہو جائے بہت خطرناک ہو جاتی ہے. تو کہا ہے تمہاری بچے نے نام رکھا ہے، جیسے امریکہ کا رکھا ہے نا شیطان بزرگ، ایسا رکھا ہوا ہے روبا پیر. خوب، روبا پیر یہ اس کے پیچھے تھی. آئل کہاں جا رہا ہے؟ اگر امریکہ، اگر سعودی عربیہ کا تیل نکل رہا ہے، اگر عراق سے تیل نکل رہا ہے، اگر اردن سے تیل نکل رہا ہے، اگر اس زمانے میں ایران سے تیل نکل رہا تھا شاہ کے زمانے میں، یہ سب کہاں جا رہا تھا؟ آپ تعجب کریں گے کہ امریکہ کے پاس اپنا تیل بھی موجود ہے اور وہ اپنی پیداوار جو آئل ہے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جو تیل اس کا اپنا نکل رہا ہے وہ محفوظ ہے. اور ہم سے جو لے رہا ہے نا، اسلامی دنیا سے جو تیل لے رہا ہے، اس کے اس نے اتنے بڑے بڑے کنویں بنا رکھے ہیں کہ جن میں وہ محفوظ کرتا ہے، وہ تیل لیتا ہے. ارے بھائی، تمہاری ضرورت فرض کرو، اگر اتنے بیرل ہے، فرض کرو 20 ملین بیرل ہے، تم 20 ملین بیرل ہو. کہتے ہیں نہیں، ضرورت 20 ملین بیرل ہوگی، لیکن لینا مجھے وہی 100 ملین بیرل ہے. وہی 100 ملین 80 ملین کیا کر رہا ہے تم؟ اتنے بڑے بڑے کنویں بنائے ہوئے کہ جہاں یہ سارا آئل سیو کر رہے ہیں امریکن. اور ایک وقت آئے گا جب آئل ختم ہو جائے گا نا، کیوں نہیں ایران کو نیوکلیئر پاور، کیوں نہیں ایران نے دنیا کو نیوکلیئر پاور کی طرف جانے دے رہا ہے؟ کیونکہ اصل میں انرجی اگر گیس اور آئل سے نہیں لینی ہے تو پھر ایٹم سے ہی لینی ہے، اور ایٹم کی انرجی بہترین انرجی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ افیکٹو ہے اس سے جو ابھی آپ کے پاس ہے، اس لیے نہیں جانے دیتے. دیکھیں، ایٹم بم بنا لو مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کو بنانے دیا نہیں دیا، بنانے دیا نہیں دیا. ایٹم بم بنا لو مسئلہ نہیں ہے، اگر ایٹمک انرجی بنا رہے ہو تو مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی، ایٹمک انرجی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک اور جگہ تلاش، ایک اور چیز تلاش کر لی ہے کہ جو جب آئل ختم ہو جائے گا اور گیس ختم ہو جائے گا، جب ہم کہیں گے ہاں بھائی اب آؤ، اب تو ہمارے پاس ہے سب کچھ، اب لوگوں کو کتنا لینا ہے، اس وقت کہیں گے یار ہم نے تمہیں $60 کا دیا تھا، تم 80 کا واپس کر دو. کہ 80؟ آپ یقین کیجیے، رہبر موسم کا جملہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ $8,000 میں بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تو بتائیے گا، رہبر موسم کا جملہ ہے، $8,000 میں بھی اگر آپ ایک بیرل لینے میں کامیاب ہوگا، یہ آپ کو رلا دیں گے. بھائی جان، یہ امریکہ ہے، اپنے علاقے کی اضافی قتلوں کو بتایا، وہ کیا کرتا ہے؟ سمندر میں بہا دیتا ہے. ارے بھائی، تمہارے پاس اضافی گندم ہوئی ہے افریقہ کے اندر، گندم نہیں ہے، دے دو. نہیں، نظام خراب ہو جائے گا، تباہ تو بگڑ جائے گا، قیمتیں دے رکھی ہم نے، قیمتیں اوپر نیچے ہو جائیں گی. اپنے ملک کی اضافی گندم کو سمندر میں بہا دیتا ہے، یہ وہ ہے امریکہ. ہو بات کیا چل رہی تھی؟ یمن، اس کے پاس تین صوبے جو سعودی عربیہ نے لیے ہوئے، یہ تین صوبوں کا معاہدہ کروایا برطانیہ نے کہ بھائی ابھی نہ لڑو، 100 سال پہلے، یہ خود بخود 100 سال کے بعد جو ہے نا یہ تمہیں مل جائیں گے. 100 سال کا معاہدہ کروا دیا اور ان کو کہا کہ آرامکو کا پہلا بڑا اسٹیشن یہی لگاؤ، اسی جگہ پہ لگاؤ، آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، اس کو پہلے میں چھوڑ دو آرامکو، اس کو پہلے میں چھوڑ دو اس علاقے کو، پھر دیکھیں گے اور جگہوں کو. اب ہوا یہ کہ یہاں دنیا میں انقلاب آنا شروع ہو گئے عربوں کے خلاف، پتا آپ کو، سارے عرب حکمران گرنا شروع ہو گئے. مصر کا گر گیا، تیونس کا گر گیا، لیبیا کا گر گیا، اور ایسا ایسا الجزیرہ کے قریب تھا گر جائے، بچا لیا انہوں نے اپنے آپ کو. پھر باری آ گئی یمن کی، گرا دیا گیا، اور اب باری تھی سعودی عربیہ، یقینی طور پہ سعودی عربیہ کی باری تھی. اب شک مت کیجیے گا، شک کیجیے گا سعودی عربیہ کی باری تھی. انہوں نے کہا مر گئے، کیا کریں؟ کہا کہ صدام وجود میں لاؤ. یہ جو موجودہ محمد بن سلمان ہے نا، یہ نیا ورژن ہے صدام کا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ نیا ورژن ہے صدام کا، جس کو وہ پرورش بڑا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے قانون تبدیل کر دیا، پتا آپ کو، سعودی عربیہ قانون تبدیل کر دیا اس کو ولی عہد بنانے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو بادشاہ بنانے کے لیے قانون تبدیل کر دیا. اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ اگر یہ شعور آ گیا، عرب دنیا میں پہلے انقلاب آئے میں، یمن کی گورنمنٹ گر گئی ہے، اگر انہوں نے اپنے علاقے مانگ لیے مصیبت ہو جائے گی، جنگ مصیبت ہو، یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ بتاتا ہوں، اسلحہ بہت جمع ہو گیا ہے. آپ یقین کیجیے کہ ہر 10 سال میں ایک جنگ ہونی ہے، اتنی بڑی جنگ ہوگی ہر 10 سال. پورے تلاش کیجیے پیچھے جا کے، تو پتہ چلے گا پورے 100 سال کے اندر یہ ہوتا آ رہا ہے، پورے 100 سال میں ہوتا رہا ہے. جب ان کی اسلحہ گودام بھر جاتے ہیں نا یورپ کے، अमेरिका की, ये कहते हैं भाई इस्लामी दुनिया में जंग करवाओ, क्यों? दो काम हो जाएंगे, सारा सलाह बिक जाएगा, दूसरा ये आजमाइश हो जाएगी जो हम अपने इलाकों में नहीं कर सकते। हम कैसे किसी जगह पे, आपको बोला था क्लस्टर बम जो कहलाता था, क्लस्टर बम जो कहलाता था, जो अफगानियों पर इन्होंने जिसके अंदर बड़ा बम गिराते थे जो फटता था, फिर छोटे बम गिरते थे जो इतने खूबसूरत होते थे कि बच्चों को छोटा समझते थे, और जब उसको उठाते थे पता था वो छोटा बम यानी मिसाइल बम है जो बच्चों के हाथ में फट जाया करता था। आपने सुना है कि P-52 ने जो इनका सबसे खतरनाक जहाज है उसने ये वाले बम जो है ये आजमाइश के तौर पर अफगानियों के ऊपर गिराए हैं। भाईजान ये बाहर हमें लगता है कि जंग शायद फला वजह से हो रही है, जंग फला वजह से हो रही है, जंग फला वजह से हो रही है, तलाश करना मुश्किल होता है कि जंग असल वजह क्या है, जंग किस वजह से हो रही है। तो दूसरी वजह क्या होगी कि अपने असलहे अपने गोदामों खाली करते और आप लोगों के ऊपर जो है वो अपने नए असलहे को आजमाइश करते। तो अभी यमन मैदान जंग का हुआ, इनके जहन में था कि इसको छुपा देंगे, यमन का क्या मसला है भाई, जो इतने गरीब लोग हैं, असलहा कुछ है नहीं, टैंक कुछ है नहीं, लेते रहते हैं, इन्होंने क्या लड़ना है? तो दो हफ्ते, तीन हफ्ते और वो एक महीने, एक महीने का टाइम लेकर आया था और सोचा था मुसलत हो जाएंगे, उल्टा हो गया। वो एक महीना कहाँ होना था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आज चार साल मुकम्मल हो गए, पाँचवें साल में जंग दाखिल हो गए। इधर जिनके पास खाने को नहीं है, इधर जिनके पास वाकई दवाएँ नहीं हैं, जिनके पास वाकई टहने को भी नहीं है, कोई शक नहीं, इनके पास जूते नहीं है, इनके मुजाहिदीन के पास आप देखें 53, 54, 52 चल रहा होगा, रेगिस्तान की 52 किसे कहते हैं सर, ये आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि रेगिस्तान का 52 यानी क्या। ठीक है शाम ठंडी होती है, रेगिस्तान की शाम ठंडी होती है, लेकिन रेगिस्तान के दिन बहुत गर्म होते हैं। 51, 52 के अंदर बगैर पाँव के जूतों के जब ये लोग नंगे पैर आगे बढ़ रहे होते हैं ना असलहा लाद के, तो आप समझ जाएंगे सही था, रिवायात में सही आया था, रिवायात में सही आया था कि इमाम ज़माना की जो असल फौज हुई है ना, जो असल फौज है वो यमानी की फौज है, असल फौज यमानी की फौज है। ये ठीक है कि उन्होंने आपके लिए एक बड़ी निशानी को पूरा कर दिया है, लेकिन एक तरह से आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है कि अगर इमाम को फौजी चाहिए ना भाई, तो इस मिजाज का फौजी चाहिए। हम सब नारे तो लगाते हैं इमाम ज़माना और हम सिपाही, बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा भूख बर्दाश्त करना मुश्किल है, थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल है, थोड़ा सा प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल है, थोड़ा सा दर्द, अभी जेल जाना पड़ जाए और जिंदान हो जाए और फला हो जाए, ओह ओ ये तो अजाब हो गया, जेल चले जाए, अब्बा भी राजी नहीं है, अम्मा भी राजी नहीं है, भाई भी राजी नहीं है, खानदान वाले गालियाँ दे रहे हैं, कहाँ बच्चे को तुमने किस जगह भेजा, बच्चा जेल चला गया, तुम लोग जेल तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना भाई, हम कह रहे हैं भूख प्यास बर्दाश्त नहीं है, जेल तो भूख उसको नक नहीं होती, आप बच्चा जेल चला गया। तो हम लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ों पर चीज होते हैं हमारे लिए बहुत सख्त हो गया है, क्योंकि इमाम ने जिस तरह के सिपाही यमनी इशारा किया था, खुरासानी इशारा किया था ना आपको, देख लिया वो ये जो 51, 52 में रेगिस्तानों में नंगे पैर घूम रहे होते दोपहर के वक्त, अगर बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। पर अब इन यमनियों ने ड्रोन बना लिया, अजीब बात ये है इन यमनियों ने ड्रोन बना लिया, बस उनको पहले भी हैरत थी जब फलस्तीनियों ने मिसाइल बना लिया, भाई फलस्तीनी ने मिसाइल कैसे बना लिया, उन्होंने बड़ी कोशिश की चाहे साबित करें कि नहीं ये मिसाइल जो फेंका है ना तल अबीब के ऊपर आखिरी 11 रोजा जंग में, वो असल में तल अबीब के ऊपर फेंका गया, वो कहीं से आया है, ईरान ने दिया है, इसराइल चारों तरफ से फलस्तीन को घेरा हुआ है, ये मिसाइल कैसे आ गया भाई, मिसाइल मैंने पहले भी कहा कि कलम तो है नहीं कि मैं जेब में रख के ले आया, जेब में रख के ले आया, कलम तो है नहीं, मिसाइल की बात हो रही है, मिसाइल की बात हो रही है, और ये मिसाइल आया जहाँ जा रहा है वही गिरा रहा है भाई, ये बहुत मुश्किल काम होता है। दो बात, तीसरा इतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता है कि वो इनको अपने रिडार्स पर नजर भी नहीं आ रहे हैं, ये कैसे होता है, तो नजर भी नहीं आ रहे हैं और वो गिर रहे हैं ऐसी जगह जाके गिरे, आपको पता है जो आखिरी इसमें अजीब तहलका मच गया दुनिया के अंदर कि ये कैसे हो गया, वो दो जगह थी कि अरामको का ये इदारा, अरामको की ऐसी पाइपलाइन कि जो इनके शुमाल जुनूब से और या कहें जुनूब से मशरक में या इसी तरह से यानी दो समंदरों के दरमियान एक लाइन बिछाई हुई है, वो इसको भेजते हैं ऑयल आराम को और फिर वो दो तरफ जाता है और दो तरफ से जहाज भरते हैं, टैंकर्स भरते हैं दोनों समंदरों को। इन्होंने उस जगह पे ड्रोन्स गिराए कि जिस जगह पे वो अलहदा होते हैं, दो बड़े बड़े पाइप अलहदा होते हैं और फिर ऑयल लेके जाते हैं, उन्होंने उस जगह पे गिराया। हैरान हो गए, चकरा गए, हफ्ता दो हफ्ता तो इस बात पे लगा दिया कि आया तकरीबदारी हुई है, आया किसी ने बम लगाया है, आया ड्रोन, आया ड्रोन कहाँ से आया है, किसने भेज दिया है। ना अमरीका देख सका, ना बरतानिया देख सका, ना इसराइल देख सका, सबने वहां पर अपनी अपनी रिडार लगाए हुए, पर यमनी इस वक्त यहाँ पहुंच गए। और अब जो बात हो रही है ना बड़ी जंग की, वो ये बड़ी जंग की वो ये, वो कहते हैं कि अब हम यानी जब हम ये हो गया, अभी चंद दिनों से आपको पता है कि एक एयरपोर्ट है जो उन्होंने जिस पर फेंकना शुरू किए, इसी तरह के ड्रोन फेंक रहे, मिसाइलें फेंक रहे। अब दुनिया और यहाँ के बड़े बड़े लिखारी भी, जिसमें बहुत ही गलत लिखारी जैसे पाकिस्तान के अंदर है जिसको आप जानते हैं मकबूल, ओ उनको बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस है क्यों, यानी ये इतने बेगैरत लोग हैं, खबीस लोग हैं, इनको ना बच्चे छाते में नज़र आते हैं, ना भूख से, ना दवाओं से, इनको ना औरतें नज़र आती हैं, ना हॉस्पिटल्स टूटते नज़र आते हैं, ना रोड टूटे हुए नज़र आते हैं, यानी क्या नज़र आता है, इनको सऊदी अरब में एक हवाई अड्डा नज़र आता है, ये एयरपोर्ट है कि जहाँ पर क्यों जाना हो गया। बार बार खुदा का शुक्र है इस जंग को भी शुरू इन्होंने किया था, लेकिन ये इस जंग को रोक नहीं सकेंगे, इस जंग इंशाल्लाह उसी वक्त रुकेगी जब हम कॉफ़ी चाहेंगे। दोनों बड़ा बड़ा वाले अमरीका के बड़े बड़े एनालिस्ट मौजूद हैं, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने जंग का कह भी दिया और पीछे हट गए। भाई माजरत की साथ हैं तो उनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट मौजूद होंगे, लेकिन मसला यह है कि ईरान के मामले में हमेशा गलती कर जाते हैं, लेबनान के मामले में हमेशा गलती कर जाते हैं। उन्होंने ईरान को या लेबनान के हिज़्बुल्लाह को या हमास को या यमनियों को या इसी तरह से इंशाल्लाह जो भी इराकी फोर्सेज उस पर बढ़ रही हैं, उन्होंने समझा था कि ये वही अरब है कि जैसे सऊदीया में होते हैं, जैसे उर्दन में होते हैं, जैसे हमें इनको पता था सारा, सबको जानते थे, इन्होंने इसराइल से जंगी लड़ी हुई थी, ये यहाँ गलती कर गया, ये गलती कर रहे हैं मुसलसल कि ये इस तरह के अरब मुल्क समझ रहे हैं, और शुरू की ताकत को कभी भी ये अभी तक तो नहीं समझ पाए हैं, लगता है कि मुस्तकबिल में कभी नहीं समझ पाए हैं, गलतियाँ कर रहे हैं और करते रहेंगे। सवाल अच्छा है, इसराइल में सहयोगी की हकमियत खुसूसन इंतहा पसंद नेतन्याहु जैसी मजबूत शख्सियत आखिर क्यों पार्लियामेंट बनाने में नाकाम रहे, ये आपका अपना मफरूजा है जिसमें आपने कहा कि नेतन्याहु जैसी मजबूत शख्सियत नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, नेतन्याहु इस वक्त का कमजोर तरीन वजीर आजम है इस वक्त का कमजोर, हाँ बिल्कुल ठीक है, 20 साल पहले पहली मरतबा जब नेतन्याहु वजीर आजम बना था, 20 साल पहले जब नेतन्याहु इसराइल का वजीर आजम बना था, वाकई एक बहुत मजबूत ताकत थी, लेकिन उस वक्त भी आपको यकीन नहीं आएगा कि सईद हसन नसरुल्लाह दो थे ना मुकाबले में, एक खड़ा हुआ था 20-22 साल पहले, नेतन्याहु था वजीर आजम की पोस्ट के लिए और दूसरा था जिसको पीछे से गोली मार दी गई, इसराइली वजीर आजम सदर था पीछे से गोली मार दी गई, इसहाक रबीन नहीं एक तरफ इसहाक रबीन था और एक तरफ नेतन्याहु था, इसहाक रबीन मारूफ था कि वो मुज़ाकरात करता है, सुलह करता है, वो जो है ना टेबल की मेज पर ले आता है, मुज़ाकरात की मेज पर ले आता है, ये इसहाक रबीन मारूफ था, और उधर था नेतन्याहु दूसरा, तो सब दुनिया दुआ कर रही थी, अब तक हिज़्बुल्लाह के अंदर भी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह नेतन्याहु ना बने, क्योंकि ये मारूफ है, ये उसका जो अरग शारोन है, अरग शारोन जो था खबीस, ये उसका शागिर्द है और ये बड़ा जंगजू है और ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा खतरनाक है, जंग शुरू हो जाएगी, लाखों जंग मुसलत हो जाएगी, या अल्लाह नेतन्याहु वजीर आजम ना बने और इसहाक रबीन वजीर आजम बन जाए। सिर्फ हसन नसरुल्लाह थे जो उल्टी दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इसहाक रबीन ना बने और नेतन्याहु बन जाए, लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं आप, नेतन्याहु के लिए दुआएं कर रहे हैं वजीर आजम बन जाए, उन्होंने कहा तो क्यों, कहा कि भाई हमें ऐसे लोग पसंद हैं कि जो आए और हमारे सामने आके मुकाबला करें, वो जो साजिशें करते हैं ना वो हमारे लिए बड़ा मसला है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो ये था किसी ज़माने का मजबूत वजीर आजम, लेकिन आज की कमज़ोर तरीन शख्सियत दुनिया की नेतन्याहु है, कि जो अपने मुल्क के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा, चंद तंजीमें जीती हुई हैं, सबके पास थोड़ी थोड़ी सीटें, सबको राज़ी नहीं कर पा रहा,
کوئی کہتا ہے وزارت دفاع مجھے دے دو، کوئی کہتا ہے وزارت خارجہ مجھے دے دو، کہتا نہیں تمہیں نہیں ملے گی، اس کو ملے گی، جب اس کو ملتی ہوگا ہم دفعہ شامل نہیں ہوں گے. تو یہ ابھی تک چند وزیر اعظم، چند بڑی پارٹیوں کے جیتنے کی وجہ سے مضبوط نہیں، کمزور ترین وزیر اعظم ہے کہ اپنی پارلیمنٹ بھی، اپنی کابینہ بھی نہیں بنا پا رہا، یعنی گورنمنٹ نہیں بنا پا رہا. اچھا دوسری طرف بھی دیکھیں، دوسری طرف جو بات آپ کو پتا ہونی چاہیے، جو کہ میڈیا نے بالکل تقریباً ختم کیا، اس کو نہیں آنے دیا، اور شاید اسی کی وجہ سے ایک آدھ دن جو ہے انہوں نے واٹس ایپ کی ڈاؤن لوڈنگ کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. واٹس ایپ ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پورا ہی ٹویٹس بھی ہے، ٹویٹ کے ساتھ بھی ہوا ہے، شاید ٹویٹر کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ اسرائیلیوں کیا ہوا کام تھا، کیوں تھا؟ کیونکہ افریقیوں نے، افریقی تبار اسرائیلیوں نے، دوسرے لفظوں میں جو افریقہ سے 40 سال پہلے یہ لوگ قبیلے لے کر آئے تھے، یہ کہہ کے افریقہ، یعنی اس میں بھی کس ملک سے لائے تھے، ایتھوپیا، ایتھوپیا سے جن افریقیوں کو لے کر آئے ہوئے تھے نا، یہ کہہ کے کہ بھائی تم تو اصل میں یہودی ہو، ٹھیک ہے کہ بہت پہلے ہم سے جدا ہوئے، آج کالے ہو گئے ہو، لیکن اصل میں تم یہودی ہو. اور یہ بغیرتوں نے 1990 کی بات ہے، 1990 کی بات ہے، کہ جب خون لیا جا رہا تھا، بڑی فوج، یعنی بڑی جنگ کا خطرہ تھا حزب اللہ لبنان سے، تو یہ جمع کر رہے تھے کہ بھائی سب اپنا اپنا خون جمع کرائیں، خون کا بینک جو ہے، بلڈ بینک، اس کو مضبوط کرو، جنگ ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے. تو جب بیچارے افریقی جو ہیں یہودی، ان کے بقول لائے ایتھوپیا سے 1990 میں، جب انہوں نے اپنا خون دیا تو ان کے خون کو انہوں نے نالیوں میں بہا دیا، اور وہ افریقوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے خون دیا ہے وہ تو نالیوں میں بہا دیا تم نے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ یوں کر کے نا خراب کر دیا. دوسرا موضوع ان کی نسل کشی کیا، یعنی ان کے اولاد کو بڑھنے نہیں دیتے، وہ جو ایک بیٹا تھا وہ ایک ہی بیٹا رہ گیا، اس کے بعد دوسری اولاد ہی پیدا نہ ہوئی. یہ انہوں نے انجیکشنز جو آپ کو یہاں پہ لگاتے ہیں ویکسینیشنز کے نام پہ، یہ ان کو بھرپور لگائے وہاں پہ تاکہ ان کی اولادوں اور نسلوں کو جو ہے نا وہ روک دیا جائے. دو کام، تیسرا کام جو کیا وہ 2002 میں، 2002 میں اس طرح کے جھگڑے میں سامنے کھڑا کر کے ایک افریقی کو مار دیا، اور وہی عمل ابھی دہرایا گیا ہے. ابھی 2017 میں بھی ہوا اور 2019 میں بھی ہوا، جس کی بنیاد پر 3-4 دن پہلے کئی شہروں میں، لیکن خصوصاً حیفا میں جو تل ابیب کے بعد دوسرا بڑا مرکز ہے، جو رہبر معظم نے کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر جنگ مسلط کی تو تل ابیب اور حیفا، ان کو تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ رہبر معظم نے کہا ہے. حیفا دوسرا بڑا ملک ہے، شہر ہے ان کا، اس میں فساد پھوٹ اٹھا تھا کہ افریقیوں نے بغاوت کر دی تھی، ان کو جہاں فوجی مل رہا تھا، جہاں پولیس والا مل رہا تھا، بلکہ کہیے کہ جہاں غیر بلیک ان کو یہودی مل رہا تھا، وہ اس کی پٹائی لگا رہے تھے، روڈوں پہ گاڑیاں چل رہی تھیں، بلڈنگز چل رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل ہی بلیک آؤٹ کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ دنیا میں ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے. تو وہ جس کو آپ مضبوط کہہ رہے ہیں، اب وہ مضبوط نہیں رہا، اب وہ کمزور ترین وزیر اعظم ہے الحمدللہ اسرائیل کا. درود پڑھیں محمد والے محمد. خوب، جو آغا اہم بات ہے کہ آیا خالی سعودیہ رہ گیا، یہ جو عرب امارات اس کے ساتھ تھا یمن پر حملے میں، وہ بھی ابھی تک ساتھ ہیں یا الگ ہوئے ہیں؟ درمیان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، بڑی شدت کے ساتھ پھوٹ پڑ گئی ہے. کیوں؟ سعودیوں کی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی آگے کے محاذ ہیں، خصوصاً یہ تین صوبے، نجران جیزان اور اسیر، ان کی کوشش تھی کہ ان تین صوبوں میں جتنی بھی فوج لگے نا، وہ ساری کی ساری عرب امارات کی لگے. یہ سعودیوں خواہش تھی، سعودیوں رونا نہیں ہے، انہوں نے تو اتنا بڑا گروپ بنایا ہوا ہے، سوڈان اور پتہ نہیں کتنے 40 ملکوں کو جمع کیا ہوا ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سابقہ سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ان علاقوں میں سعودی نہ جائے اور زیادہ تر جو ہے نا یہ والی فوج چلی جائیں. اور ان کے بڑے جنازے گئے، بہت زیادہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا 100 عرب امارات میں، یعنی دبئی میں، یعنی مسقط میں، یا سوری دبئی میں اور شارجہ میں یا ابو ظہبی میں، جتنا ان کا سوگ منایا گیا ہے نا. آپ کو پتا ہے ان کے سوگ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں گھر چھوڑ کے خیموں میں آ جاتے ہیں، یہ ان کا ایک سوگ بنانے کا طریقہ ہے. تو تاریخ میں کبھی اتنے خیمے نہیں لگے جتنے ان چند مہینوں میں لگے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم اکیلے ہی مر رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ مر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈرون بھی گرتا ہے تو ہم پہ گرتا ہے، گولی بھی آتی تو ہم پر آتی ہے، میزائل بھی آتا تو ہم پہ آتا ہے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی سعودی تو ہے ہی نہیں، دوسری فوجیں تو گئی نہیں ہیں، ہر جگہ پر امارات کی فوج لگا رکھی ہے. اب ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے بھائی کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ابھی آخری جو وائرل ہوئی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا وہ بادشاہ کے ساتھ، جو ولی عہد ہے دبئی کا، اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یعنی ایک خیر سگالی کا ایک دورہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی فوجوں کو واپس، یعنی عرب امارات نے یمن سے اپنی فوجوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے. بہت شکریہ، ان شاء اللہ زندگی رہی. بہت بڑا ایونٹ تھا، آپ کا ایونٹ تھا 6 جولائی، آپ کو پتہ ہے پہلی مرتبہ جب آپ کو کامیابی ملی ہے پارلیمنٹ کے باہر 1980، اس پارلیمنٹ کی کامیابی کے بعد جب دوبارہ سے شہید نے محسوس کیا کہ حقوق غصب ہو رہے ہیں، تو پہلا پروگرام 6 جولائی کے دن کوئٹہ میں رکھا گیا، اور اس پر یعنی اس پر 1995 جس کے اوپر حملہ ہو گیا، پولیس والوں نے آپ کے 22 لوگ شہید کر دیے، 22,000 شہید ہو گئے، جب اس کی یاد میں کہ ہمارے حقوق جو ضیاء الحق نے طے کیے تھے ہمیں ملنا چاہیے، تو آپ کی شہادت ہی ہوئیں، یہ 6 جولائی تھا 1995، پھر شہید نے کہا کہ اب یہی نقطہ انقلاب ہوگا، اور پھر اگلا 6 جولائی ہلکا پروگرام ہوا، لیکن 1987 کا پروگرام 1985 میں شہید ہوئے، 1986 ہلکا گیا، 1987 میں شہید نے سب کو مینار پاکستان پہ جمع کر لیا، 1 سال کی کوششوں کے بعد سب کو جمع کر لیا، اور وہ تاریخی پروگرام ہو گیا، ہمارا راستہ یا منشور وہاں پر پیش کر دیا گیا، ہمارا سیاسی موقف کیا ہوگا، ہمارا یعنی خود ملک کے حالات، ملک کے داخلی حالات میں ہمارا رول کیا ہوگا، تشیع کیا، زداری کا ہمارا کیا مقام ہے، یعنی وہ اگر پڑھیں بہت ضروری ہے شہید کی وہ تقریر کی جو 1987 میں 6 جولائی کے دن ہوئی۔ پھر اگلی دفعہ قرآن سنت کانفرنس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، پورے پاکستان میں، کہ اب 6 جولائی لاہور میں نہیں بلکہ 6 جولائی ہر ایک کا اپنے شہروں میں۔ یہ تیسرا ہم نے اسٹیپ اٹھایا، شہید کی شہادت ہو گئی 88 میں، اس کے بعد ہم صرف 2 پروگرام کر سکے 6 جولائی کے عنوان سے، جو بڑے کمزور رہے، پھر ہم 6 جولائی کی تاریخ کو بھول گئے، پھر کبھی ہم نے 30 ستمبر منائی، پھر ہم نے کبھی 5 اگست منایا، پھر ہم نے کبھی فلاں منایا، 6 جولائی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، بھائی کہ وہ تاریخ تشیع کی، پاکستان کی تاریخ تشیع کی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ ابھی جب آپ کے اس طرح کے شیعوں نے اس تاریخ کا تعین کیا نا، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ کوئی نادان شیعہ نہیں ہے، یا پیچھے کم سے کم ان کے کوئی نادان شیعہ نہیں ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے وہ 4, 5, 6 پوائنٹ اٹھائے بیٹھا ہے کہ جو اس وقت آپ کی طاقت کا سر چشمہ ہے، آپ کی طاقت کا سر چشمہ ہے۔ پہلے وہی 6 جولائی ہو گیا، دوسرا موضوع ولایت فقیہ ہو گیا، تیسرا موضوع جو ہے وہ خود دنیا کے تمام معاملات میں تشیع کی مداخلت ہو گیا۔ تو بھائی کیا مطلب ہے، اگر جناب زینب کے حرم پر مشکلات آئی ہیں اور یہاں کی تشیع اپنے وظیفے، اپنے نظریات دی، یا کہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہاں سے گئے ہیں، تو یہ کسی ملک کی خوشنودی کے لیے نہیں گئے، یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے گئے۔ انہوں نے ان 3, 4 پوائنٹ کو ہٹ کرنا ہے، یعنی طاقت آپ کی مرجعیت میں، طاقت آپ کی ولایت فقیہ میں، طاقت آپ کی وحدت میں، طاقت آپ کی 6 جولائی میں۔ انہوں نے ان 3, 4 پوائنٹ کو ہی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہدف بنایا ہے۔ یقینی طور پہ ان کے پیچھے وہی MI6 ہے کہ جو مسلسل تشیع کو اور عالم اسلام کو دنیا میں کمزور کر رہی ہے، لیکن زیادہ ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیادہ ویلیو دی نا، زیادہ ان کی باتوں کو چھالا، پروپیگنڈا کیا، فلاں کیا، وہ جو لیڈر نہیں بھی ہے وہ لیڈر بن جائے گا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان کے آپس میں اختلاف ہیں، آپ کو پتا ہے اسی پروگرام کے اندر ایک صاحب آئے ذاکر، اور اپنی جوش ذاکری میں وہ سمجھے سارا مجمع وہی بیٹھا میرا ذاکری والا، اور انہوں نے شروع کیا علی اللہ سے، تو وہی بخاری، ابو ذر بخاری، اس نے فوراً جو میزبان جو کمپیئر تھا اس کو کہا ہٹاؤ اس کو، اور یہ اشارہ دیکھ لیا گیا، وہ پنکھا صحیح کرنے آیا ہوا تھا، کیمرہ بھی اتنے پنکھے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو اشارہ کر رہا ہے ہٹاؤ اس کو، یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مروائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو پاکستانی حکومت کو یا ایجنسیز کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی شیعہ ہیں، لیکن ہم پاکستانی شیعہ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ایرانی شیعہ ہیں، تو ہم بھی پاکستانی شیعہ ہیں۔ اب اس میں اگر کسی نے کہا علی اللہ، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یعنی جو آخری بات ہے وہ پہلے دن کہہ دی جائے گی، تو پھنسیں گے نا، پٹیں گے ہم سارے، ہٹاؤ بھائی اس کو۔ تو باقاعدہ اسی پروگرام کے اندر جو ہے نا اختلافات شروع ہو گئے، اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو ماننے والے اٹھ کے چلے گئے، اور پھر انہوں نے محدود کیا تھا کہ چند کیمروں کے علاوہ کوئی اور چیزوں کو نہ بنائے، وہ بھی ایک انہوں نے محدودیت اختیار کی تھی۔ بہرحال زیادہ ویلیو دینے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ، یعنی دوسرے لفظوں میں اب جو ہم، انہوں نے اپنے آپ کو اخباری شیعہ، مسلسل جو کمپین چلا رہے ہیں اس میں اپنا وہ کہہ رہے ہیں اخباری شیعہ۔ اخباری شیعہ اصولی شیعہ کے ٹکر پر ہوتا ہے، اصولی شیعہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کا قائل ہوتا ہے۔ اجتہاد کا قائل سے کیا مراد ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ فی زمانہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام پر جو بہت زیادہ مطالعہ کرے گا، کم سے کم 40 سے 50 سال اب زندگی گزارے گا، وہ آپ کے زمانے کے حالات کو، یا دوسرے لفظوں میں آپ کے زمانے کے فتوے دے سکتا ہے، آپ کے زمانے کے، کہ بھئی آپ کو جو ضرورت ہے، کیسے اہل بیت علیہم السلام قرآن سے استنباط کر کے، اجتہاد کر کے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جو آیت جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہی۔ اور آپ کو پتہ ہے تاریخ میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں کہ امام، چھٹے امام نے اپنے اسماعیل کے جو بیٹا اسماعیل ان کا شہید ہو گیا تھا یا وفات پا گیا تھا، قبر میں جب اس کو ڈال رہے تھے تو امام نے ایک عبارت لکھی تھی اس کے کفن پہ، اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ، یہ اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ وہی اللہ ہے اور ایک ہے، اور محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چھٹے امام نے لکھا تھا۔ یہ اخباری ان احمقوں کا گروپ ہے کہ جو آج آپ بھی مرتے ہیں نا ان کا اپنا کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں وہی عبارت لکھنی ہے، اسماعیل یشہدو، اسماعیل یشہدو ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے بندے اسماعیل تو امام نے اپنے بیٹے کا نام لکھا تھا، اب تم جب لکھ رہے ہو تو کم سے کم اسماعیل اٹھاؤ، کہ نہیں یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد ہے، ہم اس اجتہاد کے مخالف ہیں، جو چھٹے امام نے لکھنا ہم نے وہی لکھنا ہے، اس طرح کا احمقوں کا گروہ ہے۔ تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ آپ کریں گے تو مشہور ہو جائیں گے، اگر آپ چھوڑ دیں گے جیسے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں ممبروں پہ، ہم نے جن لوگوں کو خامخا لاندان کیا آج ہماری وجہ سے وہ زندہ ہوئے ہیں، اگر آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے تھے پاکستان کے اندر۔ تو ابھی بھی اگر آپ ان کو انشاءاللہ ویلیو نہ دیں تو یہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ پیچھے پیچھے دیکھیں نا سر، جو لوگ ہیں پیچھے، کام کریں، رابطہ مت توڑیے گا ان سے، رابطہ مت توڑیے گا ان کو، فوراً ناصبی اور تک کیا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، غالی اور نصیری اور فلانا، یہ مت، ان بیچاروں کو نہیں معلوم نہ نصیری کا پتہ، نہ غالی کا پتہ، نہ اخباری کا پتہ، انہیں پتہ نہیں ہے، اپنی تعلیم، اپنے علم میں اضافہ کریں اور کوشش کریں ان سے رابطے کو ختم مت کریں، رابطے کو ختم مت کریں۔ ہاں دیکھیں، ایک ہے جو جاسوس، یعنی جو ہے جاسوس، جو آپ کہیں کہ وہ انجیکٹ ہوا ہے تشیع کے اندر، اس سے الگ ہے، اس سے ہمارا الگ ہے، لیکن ایک بیچارہ عام سا آدمی ہے، ہم یہ کیونکہ اس مجلس میں گیا تھا، کیونکہ فلاں کو سننے گیا تھا، بس یہ وہی ہے، یہ نہیں کیجیے گا، کبھی مت کیجیے گا، چاہے وہ جتنے جذباتی ہو رہنے دیں، اس کو حقائق نہیں معلوم ہے، آپ اپنا رابطہ اچھا رکھیں، خود بخود انشاءاللہ اس میں تبدیلی آ جائے گی، یہ کبھی بھی رابطہ منقطع نہیں کیجیے گا، یاد رکھیے گا، بس درود پڑھ دیں محمد والے۔